أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. آج ہم سورہ نحل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. سورہ نحل کا ربط سورہ ہجر کے ساتھ یہ ہے کہ سورہ ہجر میں عذاب کی دھمکی دی گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانو گے اور اسلام قبول نہیں کرو گے, نبی کی دعوت کو قبول نہیں کرو گے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا. عذاب کی دھمکی دی گئی تھی. اس صورت کے اندر عذاب کے واقع ہونے کا ذکر ہے, تو گویا کہ سورہ ہجر میں عذاب کی دھمکی ہے اور اس صورت میں وقوع عذاب کا ذکر ہے. یہ اس صورت کا ربط ہے سورہ ہجر کے ساتھ. پھر اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ صورت کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں نفی شرک فی التصرف کا ذکر ہے, یعنی شرک فی التصرف کی نفی کی گئی ہے پہلے حصے میں, اور نفی شرک فی التصرف کے لیے یہاں چھ دلائل عقلیہ ذکر کیے گئے ہیں اور دو دلائل وحی اور ایک دلیل نقلی قائم کی گئی ہے. دوسرے حصے کے اندر نفی شرک فعلی ہے, یعنی شرک فعلی کی نفی کی گئی ہے, اور پھر اس کے بعد خاتمہ صورت ہے. تو خاتمہ صورت میں ان دونوں دعووں پر ایک ایک دلیل نقلی اور اسی طریقے سے دلیل وحلی ذکر کی گئی ہے, اور اس کے بعد پھر تخویفات اور اسی طریقے سے زجرات ہے, اور شبہات اور اسی طریقے سے ازالہ شبہات اور شکوے وغیرہ ذکر کیے گئے ہیں جو کتاب کے دوران آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ایسے لوگوں پر آتا ہے جو اللہ کے نبی کے دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں اور اسلام قبول نہیں کرتے ہیں, اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے اوپر پھر عذاب آتا ہے. اور اللہ کے عذاب کو نہ کوئی دولت سے روک سکتا ہے, نہ کوئی تعلقات سے روک سکتا ہے, نہ کسی اور ہیلے بہانے سے اللہ کے عذاب کو کوئی روک سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا عذاب جو آتا ہے اس کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے, اور اسی وقت مقرر کے اوپر عذاب آتا ہے, نہ اس سے پہلے آتا ہے اور نہ اس کے بعد آتا ہے. ہمیشہ ناسمجھ کافر مطالبہ کرتے تھے کہ ابھی تک عذاب نہیں آیا, کب آئے گا, اور اس طریقے سے یہ باتیں ان کے زبانوں پر اکثر بیشتر رہتی تھی. تو عذاب آتا ہے وقت مقرر کے اوپر, اور جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر عذاب آتا ہے, وقت مقرر سے پہلے نہیں آتا. لوگ جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں, حالانکہ عقل مند آدمی عذاب سے بچنے کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے, نہ کہ عذاب کا مطالبہ کرے اور پھر عذاب کے بارے میں جلد بازی کا مظاہرہ کرے، کیونکہ عذاب میں تاخیر اور اسی طریقے سے سزا میں مہلت، یہ بندوں کے حق میں مفید ہوتا ہے. شاید جو لوگ آج مخالفت کر رہے ہیں اور آج جنہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ عذاب آنے سے پہلے پہلے اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے اور یہ راہ راست پہ آ جائے، تو عذاب کی تاخیر میں یہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ لوگ اس فائدے کو سمجھتے نہیں ہیں، عقل کی کمی ہوتی ہے، اس لیے یہ فوری عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں. تو یہاں پر ابتدا ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، یعنی عذاب کے آنے کا وقت بالکل قریب ہے، لہذا آپ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں. عذاب کے آنے کا وقت قریب ہے، فَإِنَّهُ وَاقِعٌ لَا مَحَالَةَ، وہ ہر صورت کے اندر آئے گا. آپ جلد بازی نہ کریں، کیونکہ عذاب میں تاخیر یہ آپ کے حق میں مفید ہے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہ دعوی توحید ہے، اور اسی صورت کا دعوی بھی یہی ہے، دعوی توحید. اور اسی دعوی توحید کو صورت کے اندر تین مرتبہ اس دعوی کا صورت میں اعادہ ہے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور بلند اور بالا ہے ان تمام معبودوں سے جو لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں. یونزل الملائکۃ بالروح، یہ دلیل وحی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں، کس کے ساتھ؟ روح کے ساتھ. تو روح سے مراد یہاں وحی ہے، روح سے مراد یہاں پر وحی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو وحی کے ساتھ نازل فرماتے ہیں. من امرہ، یعنی بے امرہ، اپنے حکم سے. علام یشا، جس پر چاہے. من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبی بنا دیتے ہیں، اور پھر فرشتوں کو وحی دیتے ہیں، اور فرشتوں کو جو ہے نا وہی فرشتے کے حوالے کرتے ہیں، اور فرشتہ اس نبی کے اوپر پھر وہی لے کے آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نہ اس سلسلے میں کسی سے مشاورت کرتے ہیں، نہ کسی سے پوچھتے ہیں، اپنے مرضی سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اس کو نبی بناتے ہیں، اور پھر فرشتے کے ذریعے سے اس پر وہی نازل فرماتے ہیں. ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، اب یہ تفسیر وحی ہے، یہ تفسیر وحی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے پاس جو وحی بیچتے ہیں، تو اس وحی کا مرکزی مضمون کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، اپنی قوم کو میرے عذاب سے ڈراؤ، اور ان کو یہ پیغام دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف اور صرف اکیلا اللہ معبود ہے، اللہ سے ڈرو. خلق السماوات والارض، اور یہ اسی عقیدہ توحید کے اوپر پہلی دلیل عقلی ہے، اور یہ دلیل عقلی افاقی ہے. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا اور زمین کو پیدا فرمایا حق کے ساتھ. تعالی عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالی بلند اور بالا ہے ان تمام کے تمام معبودوں سے جو مخلوق نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں. خلق الانسان من نطفۃ فاذا ہو خصیم مبین، یہ دلیل انفسی ہے اسی دعوے کے اوپر. قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب ہے، تو ایک کافر ہے جس کا نام عبی بن جمحی ہے. یہ عبی بن جمحی ایک پرانی ہڈی کو اٹھائے ہوئے حضرت کے سامنے حاضر ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا اس ہڈی کو اللہ پاک دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر اس کو اٹھائیں گے دوبارہ؟ تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصیم مبین. بے جان ہڈی میں جان ڈالنا، روح ڈالنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، بلکہ اس سے زیادہ مشکل کام تو اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے کر چکا ہے، تو پھر آپ کو اس معمولی کام پر کیوں تعجب ہے؟ اس لیے کہ جس نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ نطفہ بے جان نطفہ ہوتا ہے، نہ وہ باتیں کر سکتا ہے اور نہ وہ جنگ و جدال کر سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے اور نہ وہ سن سکتا ہے، بلکہ وہ بے جان مادہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بے جان مادے سے، اس بے جان نطفے سے خوبصورت انسان کو بناتا ہے، اور وہی انسان پھر دیکھتا بھی ہے، وہی انسان سنتا بھی ہے، وہی انسان بولتا بھی ہے، اور اس طریقے سے وہ انسان اپنا دعویٰ بھی پیش کرتا ہے اور اپنے دعوے کے اس بات کے لیے پھر دلائل بھی پیش کرتا ہے اور اپنی بات منوانے کے لیے پھر وہ لڑتا جھگڑتا بھی ہے. تو ایک بے جان نطفے سے اس نے اتنا خوبصورت انسان پیدا کر دیا جو دیکھنے والا ہے، جو بولنے والا ہے اور جو سننے والا ہے، اور اس طریقے سے جو لڑنے جھگڑنے والا ہے، جو اپنا مدعا پیش کرنے والا ہے، اپنے مدعا کے لیے لڑنے والا ہے. تو اس کے لیے اس مردے کو جو قبر کے اندر پڑا ہے دوبارہ اٹھانا اور اسی طریقے سے دوبارہ اس کو زندہ کرنا، یہ اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے کہ آپ نے ایک ہڈی کو اٹھایا اور اعتراض کر لیا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں واپس روح ڈالیں گے اور یہ دوبارہ زندہ ہوگا؟ خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصیم مبین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمائے ہے ایک نطفے سے، فإذا هو خصیم مبین، اور پھر وہی انسان جھگڑا کرنے والا ہے اور بولنے والا ہوتا ہے. کیا عجیب قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور کیا عجیب طاقت ہے کہ ایک بے جان نطفے سے اس نے کتنا خوبصورت انسان پیدا کر دیا اور تیار کر لیا، جو دیکھتا بھی ہے، جو بولتا بھی ہے، لڑتا جھگڑتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے. والانعام خلقها، اور یہ دلیل انعامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی طریقے سے مویشیوں کو پیدا فرمایا، جانوروں کو پیدا فرمایا. لکم فیہا دفع ومنافع ومنافع ومنہا تاکلون، یہ جو حیوانات ہے اس میں تمہارے لیے اسبابی گرمی ہے، یعنی تم سردی کا دفاع ان کے ذریعے سے کرتے ہو، اور اس طریقے سے ان کا جو اون ہوتا ہے اور روئی ہوتی ہے اور بال ہوتے ہیں، اس سے آپ گرم کپڑے بنا سکتے ہو، جس کی وجہ سے آپ سردی سے اپنی حفاظت کر سکو گے. اسی طریقے سے اس کے کال سے بھی آپ ایسے کپڑے اور ایسے خیوے بنا سکتے ہو جس کی وجہ سے سردی سے حفاظت ہو جاتی ہے. وہ منافع، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے منافع ہیں، مثال کے طور پر ان کا دودھ استعمال کرنا اور اس طریقے سے ان کا گوشت کھانا، یہ سارے کے سارے منافع ہیں. اور اسی طریقے سے ان سے ہل کھینچوانا، اور اسی طریقے سے راہڈ کا پانی کنویں سے پانی نکلوانا اور اس طریقے سے بوجھ اور بار اٹھوانا, یہ تمام کے تمام فائدے ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور اسی سے تم کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ اور ان جانوروں کے اندر ایک عجیب جمال ہوتا ہے, خاص کر اس وقت کہ جب صبح کے وقت تم سہرا لے جاتے ہو اور شام کے وقت واپس اپنے گھر لے کے آتے ہو. تو صبح کے وقت ان کا ریوڑ سہارا کی طرف جانا اور پھر شام کے وقت ان کا ریوڑ گھر کی طرف واپس آنا, ایک عجیب منظر ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے اس وقت آدمی کو ایک سرور اور خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جب اس منظر کو دیکھتا ہے. اکثر مویشیوں کے جو مالک ہوتے ہیں وہ ایسے موقع پر منظر دیکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور موجود ہوتے ہیں, کیونکہ بڑا عجیب نظارہ ہوتا ہے. جنہوں نے جانور اور مویشیاں پال رکھی ہے وہ اس وقت جو ہے نا اس خوشی کا اندازہ کر سکتے ہیں. عام لوگ جیسے کہ شہروں میں رہتے ہیں ان کو کیا پتا کہ اس وقت کیا خوشی ہوتی ہے جب ان کا ریوڑ جا رہا ہوتا ہے اور پھر جب ان کا ریوڑ واپس آ رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ خبر دی ہے کہ اس میں رونق ہوتا ہے جب یہ صبح کے وقت جاتے ہیں اور پھر شام کے وقت واپس آتے ہیں. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ اور اسی سے تم اپنا بوجھ اٹھاتے ہو ایسے گاؤں بستی کی طرف جہاں تم بغیر مشقت کے خود نہیں جا سکتے ہو. لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس یعنی وہاں تم خود بغیر مشقت اٹھائے نہیں جا سکتے ہو, وہاں یہ جانور آپ کا سامان اور آپ کا بوجھ اٹھا کر پہنچاتے ہیں. یہ ایک اور فائدہ ہے ان مویشیوں کا. ترقی کے اس دور میں 2021 ہے اور ہر قسم کے نئی جدید گاڑیاں وجود میں آئی ہے, لیکن اس دور میں بھی ہماری فوج وہ خچر کے محتاج ہے. اور باقاعدہ فوج کے اندر خچروں کے ایک ڈپارٹ ہے, اور آپ ابن آباد جا کر جو ہے نا اس کو دیکھ سکتے ہو کہ کشمیر اور اس طریقے سے بالائی علاقوں میں جہاں گاڑی کے ذریعے سے فوجی ساز و سامان نہیں پہنچایا جا سکتا, وہاں خچروں کے ذریعے سے سامان وغیرہ پہنچائے جاتے ہیں. باقاعدہ ان کا ایک مستقل جو ہے نا ڈپارٹ ہے اور خچروں کی تنخواہ مقرر ہے, ان کو تنخواہ دی جاتی ہے اور ان کی تنخواہ پھر ان کے اوپر خرچ کی جاتی ہے. تو یہی وہ چیز ہے, وہ ضرورت ہے, یہی وہ ضرورت ہے جس کے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں خبر دی ہے کہ دور دراز کے ایسے گاؤں بستیاں جہاں آپ بغیر مشقت اٹھائے خود نہیں جا سکتے ہو, وہاں یہی جانور آپ کا سامان آپ کا بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں. اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمِ تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا یعنی خَلَقَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا اللہ تبارک و تعالی نے گھوڑوں کو پیدا فرمایا, خچروں کو پیدا فرمایا اور گدوں کو پیدا فرمایا. لترکبوها تاکہ آپ اس پر سوار ہو جائیں. وزینتن اور یہ مفعول لہو خلق کا اور اس میں خوبصورتی بھی ہے. ویخلق ما لا تعلمون اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ایسی جو ہے نئی نئی ایجادات پیدا فرمائی ہے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. تو یہ تمام کے تمام وہ سامانیں ہیں اور وہ چیزیں ہیں جن میں غور فکر کر کے ہم بآسانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کو جان سکتے ہیں اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو جو ہے نا جان سکتے ہیں. وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر ولو شاء لہداکم اللہ کے اللہ تک جو ہے نا پہنچ جاتا ہے سیدھا راہ, یعنی جو سیدھا راستہ ہے ستارہ صراط مستقیم، وہی راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے، اور جو آدمی صراط مستقیم کا چلنے اختیار کرتا ہے تو وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. باقی یہ ہے کہ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اسی صراط مستقیم کے علاوہ ٹیڑھے راستے ہیں، تو ٹیڑھے راستوں میں جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب آدمی ٹیڑھے راستوں میں داخل ہوتا ہے تو وہ صراط مستقیم سے محروم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچتا بلکہ وہ کہیں اور پہنچ جاتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو تمام کے تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے، دنیا میں ایک کافر بھی نہ ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عادت اور سنت کے خلاف ہے اس طریقے سے کرنا، کیونکہ اللہ پاک نے اختیار اور کسب کے قانون کو دنیا کے لیے نادر فرمایا ہے، اس لیے وہ ایسا نہیں کرتے ہیں. والذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، یہ دلیل عقلی نمبر دو ہے اور دلیل عقلی نباتاتی ہے، نباتات سے استدلال کیا ہے، اور نباتات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں غور فکر کا حکم دیا ہے. اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں سے بارشوں کو برساتا ہے، اور اسی پانی میں سے تم پیتے ہو، اور وہی پانی تم اپنے درختوں کو دیتے ہو، یعنی تمہارے جو درخت ہوتے ہیں وہ بھی اسی پانی کو پیتے ہیں، جس میں پھر تم اپنا جانور چرانے لے جاتے ہو. اور اسی پانی سے ینبت لکم من الزرع، اللہ تبارک و تعالی ینبت لکم بہ الزرع، اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے کھیتیوں کو اگاتے ہیں اسی پانی سے. والزیتون والنخیل والعناب، اور اسی پانی سے اللہ تبارک و تعالی زیتون کے درختوں کو اور کھجور کے درختوں کو اور انگور کے درختوں کو زندہ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے پھر وہ غذا دیتے ہیں. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، یہ تو مثال کے طور پر چند کا نام لیا ہے، باقی تمام کے تمام پھلدار درخت اسی بارش کے ساتھ زندہ ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے وہ پھل دیتے ہیں. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، جملہ معترضہ ہے بیچ میں، اور جملہ معترضہ کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے ان دلائل کے اندر غور فکر ہے، اس سے آپ آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان سکیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ، یہ دلائل ہے اس قوم کے لیے جو مستفید ہونے والی ہے، اور اس طریقے سے غور فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو جاننا چاہتی ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے دن رات کو اپنے حکم کا مسخر بنا دیا، چاند اور اس طریقے سے سورج کو بھی اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے اپنے حکم کا مسخر بنا دیا، اور اسی طریقے سے ستاروں کو، یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے مسخر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دے رکھا ہے، اور یہ ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں اللہ کے حکم کے تعمیل میں، اور رائی کے دانے کے برابر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روگردانی اختیار نہیں کرتے ہیں. بے امر ہی سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم تکوینی ہے وہ مراد ہے، یعنی چاند سورج سے متعلق جو اللہ کا حکم ہے، دن رات سے متعلق جو اللہ کا حکم ہے، وہ امر تکوینی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو اپنے امر تکوینی کا مسخر اور تابع بنائے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر تکوینی کے تعمیل میں یہ ساری کی ساری مخلوقات ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے اور ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں کے اندر دلائل ہے اس قوم کے لیے جو عقل اور سمجھ رکھتی ہے. وما ذرا لکم فی الارض، اور اسی طریقے سے جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے پھیلائی ہے تمہارے لیے زمین میں، رنگ برنگ کے مختلف رنگوں کی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے زمین کے اندر پھیلا رکھی ہے، اور اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اپنے استعمال میں لاتے ہیں. یہ ساری کی ساری کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، ہماری خدمت میں لگی ہے، اور اس طریقے سے ہر چیز کا اپنا فائدہ ہے، اور اس طریقے سے ہر چیز کے استعمال کی اپنی جگہ ہے. تو انسان کو چاہیے کہ ان تمام کائنات کے اندر غور فکر کرے، آسانی کے ساتھ اپنے رب کے توحید کو جان سکے گا مختلف عنوان ہو. ان فی ذالک لآیت لقوم یذکرون، نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے اس میں بے پناہ دلائل ہے. وہو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو سمندر کو مسخر کر دیا، اور تم سمندر سے مچھلیاں اٹھاتے ہو تازہ گوشت اور اس کو استعمال کرتے ہو. آپ فشری جائیں گے اور وہاں کا نظارہ دیکھیں گے تو آپ کو ایک الگ دنیا نظر آئے گی جو سمندر سے متعلق ہے، اور وہاں پھر آدمی ایسا سمجھتا ہے کہ شاید ساری دنیا اسی کام میں لگی ہے اور یہی مچھلی ساری دنیا کا غذا ہے، اور ہر بیماری کے اندر مچھلی آزاد ہے، کوئی نقصان نہیں ہے مچھلی کے گوشت کا، فائدہ ہی فائدہ ہے، اور بغیر ذبح کے. مطلب یہ ہے کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کسی نے ذبح کیا یا نہیں کیا، ذبح کرنے والا مسلمان ہے یا کافر. بغیر تحقیق کے آپ پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں تو آپ مچھلی کھا سکتے ہیں. باقی جس چیز میں اصل حرمت ہے وہاں تحقیق کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ گوشت اصل حرمت ہے گوشت میں، لہذا کہیں پر بھی آپ جائیں تو بغیر تحقیق کے گوشت نہیں کھا سکتے ہیں. تحقیق کرنی پڑے گی آپ کو کہ حلال جانور کا ہے. اگر پتہ چلے کہ ہاں حلال جانور کا ہے، پھر مسلمان نے ذبح کیا ہے اور شریعت کے مطابق، یا کسی غیر مسلم نے ذبح کیا ہے. اگر حلال جانور ہو ذبح غیر مسلم کا ہو تو بھی جائز نہیں ہے، یا ذبح نہ کیا گیا ہو. لیکن مچھلی کے بارے میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ پاک نے سمندروں کو مسخر کر دیا، وہاں سے تم مچھلیاں اٹھاتے ہو، تازہ گوشت استعمال کرتے ہو. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور اسی طریقے سے سمندروں سے آپ کیا کرتے ہو، زیورات نکالتے ہو، یعنی وہ سامان نکالتے ہو جس سے آپ زیورات بناتے ہو. سونا بھی سمندروں کے اندر ہے، اور اسی طریقے سے قیمتی جواہرات سمندروں کے اندر ہے. موتی، موتی جو قیمتی موتی ہے وہ سمندروں کے اندر پیدا ہوتی ہے، ایک خاص سپی ہوتی ہے، اور وہ سپی جو ہے نا وہ پانی کی سطح کے اوپر آ جاتی ہے، اور اس طریقے سے وہ اپنا منہ کھول کے جو ہے نا سمندر کے سطح کے اوپر تیرتی رہتی ہے جب بارش کا زمانہ قریب ہو، اور جب بارش کا قطرہ اس کے منہ میں گر جاتا ہے تو اس کا منہ بند ہوتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ نیچے سمندر کے تہ پہ چلی جاتی ہے، اور اسی سے وہ حاملہ ہو جاتی ہے، اسی بارش کے قطرے سے. پھر اسی بارش کے قطرے سے اندر جو ہے نا وہ موتیاں بننا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ موتی جو ہے نا وہ بنتی رہتی ہے، اور اس طریقے سے بڑی ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ فل ہو جاتی ہے. پھر جو موتی کا شکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ غوطے لگاتے ہیں اور سمندر کے تہ میں جاتے ہیں، کبھی زندہ واپس آتے ہیں، کبھی مر جاتے ہیں، اور اس طریقے سے موتیاں جو ہے نا وہ لے کے آتے ہیں، اور اسی سے پھر زیورات بنائے جاتے ہیں. من طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال تروم العز ثم تنام لیلا یغوث البحر من طلب العلا. آپ بغیر محنت کے علم حاصل کرنا چاہتے ہو، ناممکن ہے. جو آدمی چاہتا ہے کہ میرے جیب میں موتی آئے تو اس کے لیے سمندر کے غوطے لگانے پڑتے ہیں، اور سمندر کی گہرائی میں جو ہے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر جا کر جو ہے نا جیب میں موتی آتی ہے. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں کے اندر پیدا فرمایا ہے. سونا بھی سمندروں کے اندر ہے، وہاں سے نکالا جاتا ہے اور اس سے جو ہے نا زیورات بنایا جاتا ہے. تلبسونہا, جس کو تم پہنتے ہو. تو یہاں خطاب جو ہے نا صرف انسانوں سے, صرف جو ہے نا مردوں سے نہیں ہے بلکہ جنس انسان سے ہے. تو جنس انسان کے اندر خواتین بھی ہے, خواتین پھر جو ہے نا ان چیزوں کو کیا کرتی ہے بطور یعنی ان چیزوں کے زیورات کو استعمال کرتی ہے. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ, اور آپ دیکھتے ہو کشتیوں کو اور جہازوں کو کہ وہ سمندر کے سیڑھی کو چیرتے ہوئے جو ہے وہ جاتے ہیں اور گزرتے ہیں, آگے نکلتے ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ اسی نظام کے ذریعے سے اپنا رزق حاصل کر سکے اور اس طریقے سے اپنا روزی کما سکے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو اس نظام کو استعمال کرتے وقت, اللہ کا شکر ادا کرو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے, یہ نظام ہر طرف بکھرے پڑے ہیں جس سے ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے رب کی وحدانیت کو پہچان سکتے ہیں. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ, اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دیا زمین کے اوپر پہاڑوں کو. یہ زمین ڈگمگا رہی تھی اور اس طریقے سے ہل رہی تھی اور پتی کی طرح جو ہے نا یہ کانپ رہی تھی, اس قابل نہیں تھی کہ آپ اس پر گھر بنا سکیں اور اس طریقے سے اس پر جو ہے نا آپ کوئی کھیتی باڑی اور اس طریقے سے کوئی کام کر سکے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین کے اوپر پہاڑوں کو رکھ دیا اور پہاڑوں کے رکھنے کی وجہ سے یہ زمین جو ہے نا وہ ٹھہر گئی. تو یہ ساری کی ساری جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات ہے, ہر مخلوق کا اپنا فائدہ ہے اور ہر مخلوق کا کے اندر جو ہے نا اپنی حکمتیں ہیں. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا, اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہروں کو جاری فرمایا زمین کے سینے پر, اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستوں کو نکالا ہے. لعلکم تہتدون, تاکہ اسی کے ذریعے سے آپ اپنے مقاصد تک پہنچ سکو اور اس طریقے سے اپنے مقاصد کو حاصل کر سکو. یہ سارا نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرمائے ہے. وعلامات, اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر بہت سارے علامتوں کو پیدا فرمایا, کہیں چوٹی ہے, کہیں پہاڑ ہے, کہیں بڑا چٹان ہے, جس سے ہم راستوں کا اندازہ لگاتے ہیں اور اس طریقے سے راستوں کا پتہ چلاتے ہیں. کیونکہ آدمی جب ایک دفعہ کسی راستے سے گزرتا ہے اور ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے, یہ کیا کرتے ہیں اسپیکر کے ساتھ, تو آدمی ان چیزوں سے پھر استدلال کرتا ہے اور اس طریقے سے اپنے راستے کی نشاندہی کرتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے. وَبِالنُّجُومِ هُمْ يَهْتَدُونَ, اور اسی طریقے سے ستاروں سے آپ رہنمائی لیتے ہو رات میں, تو رات کو سمندروں کا سفر کرنے والے اور اس طریقے سے خشکیوں کا سفر کرنے والے وہ اپنے راستے کا تعین ستاروں سے کرتے ہیں, لیکن بشرطے کہ وہ اس نظام کو جانتا ہو, تو پھر وہ ستاروں سے اپنے راستے کا تعین کر سکتے ہیں. اور آج بھی سمندری جہاز کا جو کپتان ہوتا ہے وہ ستاروں کے ذریعے سے اپنے راستے کا تعین کرتا ہے. افما یخلق کما لا یخلق افلا تذکرون, ایک طرف وہ معبود ہے کہ جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے, اور دوسرے طرف وہ معبود ہے جو انسانوں کے بنائے ہوئے معبود ہے, اور وہ ایک مچھر کے پر کو پیدا نہیں کر سکتا اور نہ اس نے آج تک کسی مخلوق کو پیدا کیا ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ اللہ جو ان تمام نظاموں کا خالق ہے اور اس طریقے سے ان تمام نظاموں کا چلانے والا ہے, اور دوسری طرف وہ مخلوق ہے جو اللہ تبارک و تعالی جس کو اللہ نے پیدا کیے ہے, اور وہ ایک معمولی چیز کو پیدا نہیں کر سکتی, تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پتہ نہیں انسان کی عقل کو کیا ہو گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں ایسے مخلوق کو لے کے آتے ہیں, وہ اللہ کے جو ان تمام صفات کمال کے ساتھ متصف ہے اس کے مقابلے میں ایسے مخلوق کو لے کے آتے ہیں جو بے جان مخلوق ہے, اور اس طریقے سے عاجز اور بے بس مخلوق ہے, اور پھر جو کچھ اللہ تبارک و تعالی سے مانگا جاتا ہے اور اللہ سے حاصل کیا جاتا ہے اسی سے مانگنا شروع کرتے ہیں اور اسی سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ بیکار کوشش ہوتی ہے اور بے مقصد جو ہے نا محنت ہوتی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر آپ اللہ کے نعمت کو گننا چاہو تو اللہ کے نعمتوں کو گننا تمہاری بس کی بات نہیں ہے. ہم نے جن نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے یہ تو بطور نمونہ چند نعمتوں کا تذکرہ ہے, باقی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہے ہمارے اوپر کہ ہم اسے گن نہیں سکتے ہیں, اتنی زیادہ ہے. صرف ہمارے جسم کے اندر جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر رکھی ہے ان نعمتوں کا گننا ہماری بس کی بات نہیں ہے. ایک پرزہ جب خراب ہوتا ہے تو اس نعمت کا تب جا کے پتہ چلتا ہے, اور جب وہ صحیح ہوتا ہے تو اس وقت تک قدر نہیں ہوتی. جواری کے اندر آنکھوں کی قدر نہیں ہوتی, دانتوں کی قدر نہیں ہوتی, سماعت کی قدر نہیں ہوتی, اور اس طریقے سے چاق و جوبن جو ہے نا ٹانگوں کی قدر نہیں ہوتی, ہاتھوں کی قدر نہیں ہوتی. لیکن جب بڑھاپے کے اندر یہ ساری چیزیں کمزور ہو جاتی ہے اور پھر اچھی سی اچھی چیز آپ کے سامنے آتی ہے لیکن دانتوں میں درد آپ کھا نہیں سکتے ہیں, آنکھیں کمزور ہو گئی خود جا نہیں سکتے مسجد, اور اس سے ٹانگیں کمزور ہو گئی آپ کو اٹھا نہیں سکتی ہے, تو پھر آدمی کو قدر جو ہے نا معلوم ہوتی ہے ان چیزوں کی. لیکن جب تک یہ نعمتیں تازہ ہے اور اس طریقے سے قوت کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہے, آپ کے استعمال میں ہے, تو اس وقت تک احساس نہیں ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں تو اتنی زیادہ ہے کہ اسے گننا تمہاری کی بس کی بات نہیں ہے. ان اللہ لغفور الرحیم, اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے. اللہ کے نعمتوں کو استعمال کرتے وقت اگر آپ سے خطا ہو جائے, غلطی ہو جائے, تو یاد رکھو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ کی طرف رجوع کرو گے توبہ کے ساتھ تو اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے, تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون, اللہ یا دلیل آخری نمبر 3 ہے, اللہ جانتے ہیں وہ سب جو تم چھپاتے ہو, وہ سب جو تم ظاہر کرتے ہو. تم ظاہر کرتے ہو تو بھی اللہ کے علم میں ہے, چھپاتے ہو تو بھی اللہ کے علم میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم علم محیط ہے اور اس سے کوئی چیز ٹکی چپی نہیں ہے. انسانوں سے جو چیزیں چھپی ہوئی ہے وہ بھی اللہ کے سامنے ہے, اور جو سامنے ہے وہ بھی اللہ کے سامنے ہے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون, اور دنیا کے اندر مخلوق نے جن جن چیزوں کو معبود بنا رکھا ہے اللہ کا اپنا اور شریک ٹھہرا رکھا ہے اللہ کے ساتھ, حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک معبود بھی ایسی نہیں ہے کہ جس نے ایک مچھر تک پیدا کیا ہو, بلکہ وہ خود مخلوق ہے, ان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے, تو وہ کسی اور کو کیا پیدا کر سکتے ہیں. لیکن بڑا ظلم یہ ہے کہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے پھر بھی ہم نے ان کو معبود بنا رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک جو ہے نا ہم نے ان کو ٹھہرا رکھا ہے. اموات غیر احیاء, اور وہ سب کے سب جن کو مخلوق نے معبود بنا رکھا ہے وہ اموات ہے اور بے جان ہے, اس میں حیات نہیں ہے. بعض تو ایسے ہیں کہ دوامی اس میں حیات نہیں ہے, جیسے کہ پتھر, پتھروں سے بت جو ہے نا وہ تراشے ہوئے ہیں, تو وہ تو دوامی طور پر جو ہے نا کیا ہے بغیر حیات کے ہے, اس میں جان نہیں حیات نہیں. اور بعض ایسے ہیں کہ اس میں فی الحال جو ہے نا حیات نہیں ہے, جیسے کسی بزرگ کا قبر, تو ظاہر ہے انتقال ہو گیا بزرگ کا, اس بیچارے کو تو پتہ نہیں ہے کہ لوگوں نے میرے قبر کے ساتھ کیا کر رکھا ہے, اور یہاں لوگ اس کے قبر کی عبادت کرتے ہیں, پوجا کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں, اور پتھروں کو جو ہے جا کر اس پہ سجدے کرتے ہیں اور اس طریقے سے چومتے رہتے ہیں. تو فی الحال جو ہے نا وہ کیا ہے, بے جان ہے. کس زمانے کے اندر وہ زندہ تھا اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں مشغول رہتا تھا, لیکن آج وہ بے جان ہے. اور کچھ ایسے ہیں کہ فی الحال تو وہ زندہ ہے لیکن آگے جا کر وہ کیا ہو جائیں گے, مر جائیں گے, بے جان ہو جائیں گے. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عیسائیوں نے معبود بنا رکھا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں, اگرچہ وہ اس وقت زندہ ہے لیکن آگے جا کر موت آ جائے گی اور وہ بھی مر جائیں گے اور اسی زمین کے اندر ان کو دفن کیا جائے گا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اموات غیر احیاء, اللہ کے سوا جس جس کو معبود بنایا گیا ہے وہ سب کے سب کیا ہے, اموات ہے اور وہ زندہ نہیں ہے. کوئی دائمی موت, یعنی کوئی دائمی طور پر اموات ہے اور کوئی حال میں اموات ہے اور کوئی معال میں جو ہے نا کیا ہے, اموات ہے. اور اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس پر کمی موت نہیں آتی ہے, اور معبود وہی بن سکتا ہے جس پر موت نہ آئے. وما یشعرون, اور یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ جس کے پوجا ہم کرتے ہیں وہ تو مردہ ہے, اس میں جان نہیں ہے, پھر بھی لگے ہوئے ہیں. ایان یبعثون, وما یشعرون ایان یبعثون, اور اللہ کے سوا مخلوق نے جن کو معبود بنا رکھا ہے ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی اور ہمیں کب قبروں سے اٹھایا جائے گا اور زمین سے اٹھایا جائے گا, یہ خبر بھی ان کو نہیں ہے. جس نے اولیاء کرام بعض نادان اور اس طریقے سے جاہل مسلمانوں نے ان کی عبادت جو ہے شروع کر رکھی ہے, بہت کم قبروں کی عبادت کی جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ہے اس طریقے سے. اور ان بزرگوں کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی اور ہمیں کب قبروں سے اٹھایا جائے گا, اور یہاں مخلوق نے ان کو خدا بنا رکھا ہے اور اسی طریقے سے ان کو مشکل کی کشا سمجھتے ہیں اور اپنے جو ہے نا تمام کے تمام مسائل اور درخواستیں ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے خیال کے اندر, اگرچہ وہ بیچارہ آپ کے درخواستوں کو وصول نہیں کر سکتا اور آپ کے مسائل کو جو ہے نا وہ سن نہیں سکتا اور آپ کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا, لیکن جس کا عقیدہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اپنے عقیدے کے مطابق اور اپنے خیال کے مطابق درخواستیں دیتے رہتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے مسائل ان کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وما یشعرون ایان یبعثون, اللہ کے سوا تم نے جس جس کو معبود بنا رہے ہیں اگر وہ کسی بزرگ ہے اور اس کی قبر ہے تو ان بچاروں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کب قیامت آئے گی اور کب ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا. الہکم الہ واحد, یہ دوسرے بار عقیدہ توحید کا اعادہ ہے, دوسرے بار عقیدہ توحید کا اعادہ ہے. الہکم الہ واحد, تمہارا معبود ایک ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃن وہم مستکبرون, زجر ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل توحید کے منکر ہے, اور اسی طریقے سے وہ لوگ مغرور ہے مغرور. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, یہ بات بالکل قطعی یقینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین, اللہ تبارک و تعالی غرور کرنے والوں کو قبول نہیں کرتے ہیں. جو قبول حق سے کیا کرتے ہیں, غرور, انکار کرتے ہیں غرور کی وجہ سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, اللہ تبارک و تعالی مشرکین کا جو طرز عمل ہے قرآن مجید کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ ان مشرکین کا طرز عمل کیا ہے. تو مشرکین سے جب پوچھا جاتا تھا, یہ راستوں میں بیٹھے ہوتے تھے اور باہر سے جب کوئی آدمی آتا تھا اسلام کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے, قرآن کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے, تو انہوں نے مشوروں کے ساتھ اور پورے پلاننگ کے ساتھ راستوں پر اپنے لوگوں کو بٹھایا تھا. تو باہر سے آنے والے مہمان پوچھتا تھا قرآن مجید کے بارے میں کہ قرآن مجید کیسی کتاب ہے, قرآن مجید کیا کہتا ہے, تو یہ شروع ہو جاتے تھے کہ اساطیر الاولین, تو کہانیاں ہیں پہلے والوں لوگوں کی اور ایسے فضول باتیں ہیں, کہانیاں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر وہیں سے واپس چلے جاتے تھے, لیکن بعض لوگ بہت سمجھدار ہوتے تھے اور وہ دل کے اندر یہ فیصلہ کرتے تھے کہ تو راہگیر ہے, راستے میں بیٹا ہے, اتنا طویل سفر کر کے ہم یہاں تک آئے ہیں, تو ایسا کرتے ہیں کہ جا کے مسلمانوں سے ملتے ہیں, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں, قرآن سنتے ہیں ان سے براہ راست. تو جب ایسے لوگ حضرت کے پاس پہنچ جاتے تھے اور اس طریقے سے قرآن مجید سنتے تھے, صحابہ کرام کے پاس پہنچتے تھے اور ان سے قرآن مجید سنتے تھے, قرآن مجید کے متعلق جو مسلمان کا ایک نظریہ ہوتا ہے, جب وہ سنتے تھے تو ان کو ہدایت مل جاتی تھی اور اس طریقے سے وہ مسلمان ہو جاتے تھے. تو اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی یہاں فرماتے ہیں, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنزِلَ رَبُّكُمْ, جب ان مشرکین سے پوچھا جاتا ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا نازل کیا ہے, یعنی وہ کتاب جو اللہ پاک نے نازل کی ہے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر کتاب نازل کی ہے اور میرے پاس وحی آتی ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے, تو یہ کہا کرتے تھے, قالو, یہ کفار مکہ کہا کرتے تھے, اساطیر الاولین, وہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ڈیل دے رکھی تھی کہ ان کو جو ہے نا کرنے دو, یہ سب کچھ راستوں میں بیٹھے ہیں, بیٹھے رہنے دو. کیوں؟ اس لیے, لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُذِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ, تاکہ قیامت کے دن اپنا بوجھ بھی انہوں نے پورا اٹھا رکھا ہو, اور اسی طریقے سے ان لوگوں کے بوجھ سے بھی بہت بڑا حصہ اٹھا رکھا ہو جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا, جن لوگوں کو انہوں نے کیا کیا, گمراہ کیا, اور قرآن مجید کے قریب نہیں آنے دیا اور قرآن مجید سے بدزن کیا, تاکہ ان کے گناہوں کے بوجھ کا بہت بڑا حصہ بھی انہوں نے اٹھا رکھا ہو قیامت کے دن, اور اپنے گناہوں کا جو پورا بوجھ ہے وہ بھی انہوں نے قیامت کے دن اٹھا رکھا ہو, اور اسی کے ساتھ جو ہے نا یہ میدان محشر میں اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہو جائے. الا سا اما یزرون, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت برا بوجھ ہوگا وہ جو یہ اٹھا کر جو ہے نا آئیں گے قیامت کے دن میدان محشر میں. قد مکر الذین من قبلہم فآت اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف, پیغمبر کو تسلی ہے اور اسی طریقے سے تخویف دنیاوی بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے سازشیں کر رکھی تھی حق کے خلاف, یعنی جس طریقے سے حق کے خلاف سازشیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی جاتی تھی, تو اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی سازشیں حق کی آواز کو دبانے کے لیے کی جاتی رہی اور اس طریقے سے کی گئی, اور آج بھی حق کی آواز کو دبانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں خبر دیتے ہیں کہ یہ سازشیں جن گروہ کے اندر کی جاتی تھی اور جو لوگ یہ سازشیں کیا کرتے تھے حق کی آواز دبانے کے لیے اور حق کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے, اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی ایک وقت تک ڈیل دے رکھی تھی, لیکن جب پکڑ کا وقت آیا تو اللہ پاک نے جڑ سے ان عمارتوں کو ان پر گرا دیا. یہ سازشیں جن عمارتوں کے اندر ہوتی تھی, تو یہ ان عمارتوں کے اندر سازشی ٹولہ ان عمارتوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا, اور اللہ تبارک و تعالی نے ان عمارتوں کو ان پر گرا دیا جڑ سے, اور عمارتیں بھی تباہ ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، اور اس طریقے سے سازش کرنے والے لوگ بھی کیا ہو گئے، ہلاک ہو گئے. تو اللہ پاک ایک وقت تک ڈیل دیتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی پکڑ جو ہے نا فرماتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں. قد مکر الذین من قبلہم فآت اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم. اس سے پہلے بھی یہ سازشیں ہوتی رہی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گھروں کو جڑوں سے جو ہے نا ان پر کیا کر دیا، گرا دیا. فخر علیہم السقف، چھتیں گر گئی اوپر سے. وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، عذاب وہاں سے آیا جہاں سے وہاں گمان بھی نہیں تھا. وہ عمارتیں بھی تباہ ہو گئی اور وہ لوگ بھی تباہ ہو گئے. ثم یوم القیامت یخزیہم، یہ تخویف اخروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان کو کیا کریں گے، رسوا کریں گے. یہ تو عذاب دنیاوی تھا اور عذاب اخروی اس کے علاوہ ہو گئے ان لوگوں کے لیے. ویقول اینا شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم. یہاں قیامت کے رسوائی کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ ان سے کہا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ دنیا کے اندر تم نے جن جن کو اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا اور تم نے ان کو اپنا معبود بنایا تھا، اور جو مسائل اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں وہی مسائل تم ان کے سامنے پیش کرتے تھے، اور انبیاء کے ساتھ اپنے معبودوں کے بارے میں لڑتے جھگڑتے تھے اپنے معبودوں، کیونکہ انبیاء اکیلا اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیتے تھے کہ معبود صرف ایک ہی، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ انبیاء کے ساتھ جو ہے نا وہ جھگڑتے تھے اپنے معبودوں کے بارے میں، اور اس طریقے سے اہل ایمان سے لڑتے تھے اپنے معبودوں کے بارے میں. تو آج وہ معبود تمہارے کہاں آئے، قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے آج وہ معبود کہاں آئے. تو وہاں وہ نظر نہیں آئیں گے، تو کافروں کو اس دن پتہ چل جائے گا، تو کہیں گے قال الذين اوتوا العلم كنتم تشاقون فيهم. آپ اپنے ان معبودوں کے بارے میں کیا کرتے تھے، انبیاء سے جھگڑتے تھے اور اس طریقے سے اہل ایمان سے کیا کرتے تھے، جھگڑتے تھے. آج وہ کہاں آئے. تو قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم وسوء الكافرين. تو کہیں گے ان لوگوں میں سے جو ذرا علم والے ہیں اور سوچ سمجھ والے ہیں، وہ کہیں گے کہ ان الخزی الیوم، پوری ذلت آج کے دن، وسوء اور عذاب کس کے لیے ہے، عل الکافرین، کافرین کے لیے ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، فرشتے جس وقت ان کی روح کو قبض کر رہے تھے اس وقت جو ہے نا وہ کیا تھے، کفر میں تھے اور اس طریقے سے ظلم کے اندر مبتلا تھے، کفر کے حالت میں فرشتوں نے ان کی روح کو قبض کیا. فَأَلْقُوا السَّلَمَ، اب یہ لوگ کیا کریں گے، صلح کا پیغام ڈالیں گے، اور بڑی عجیب بات کہیں گے، یعنی مَا كُنَّ يَقُولُونَ مَا كُنَّ نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی گناہ نہیں کیا اور ہم نے تو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں بنایا، لیکن اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز ڈکی چپی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے طریقے سے باخبر ہے تمہارے اعمال سے کہ تم نے جن جن کو معبود بنایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنا ٹھہرایا تھا، وہ سب اللہ کے علم میں ہے. آج تم ہزار مرتبہ انکار کرو، آپ کے انکار کرنے سے کچھ نہیں بنتا. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، پھر تخویف اخروی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نامہ آ جائے گا کہ تم سارے جہنمی ہو، جہنم کے ایندھن ہو، اب جہنم کے دروازوں سے جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ. خالدین فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہو. فلبئس مثوى المتکبرین، بہت برا ٹکانہ ہے غرور کرنے والوں کا. وقیل للذین اتقوا، اور یہ اہل ایمان آل ایمان جو ہے نا وہ قرآن مجید کے بارے میں ان کا تفسیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ جب ان سے قرآن مجید کے بارے میں پوچھا جائے گا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ, قرآن مجید کے بارے میں جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے رب نے قرآن مجید کے اندر کیا پیغام نازل فرمایا ہے, قالوا خیرا, تو ایمان والے کیا کہیں گے, قالوا خیرا, وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں بہت بڑا خیر نازل فرمایا ہے قرآن مجید کی صورت میں. اور قرآن مجید وہ سراپا ہدایت ہے, قرآن مجید کی روشنی آدمی کو اللہ سے ملاتی ہے, اور قرآن مجید زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ اور ایک طریقہ سکھلاتا ہے, تو سراپا خیر ہے. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنۃ, تو جو لوگ دنیا کے اندر ایمان لے کر آئے ہیں اور جنہوں نے قرآن مجید کی دعوت کو قبول کیا ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی حسنہ ہے. دنیا کے اندر حسنہ کیا ہے, حیات طیبہ, یہ دنیا کا حسنہ ہے. دنیا کے اندر ان کی جو زندگی ہے وہ انتہائی پاکیزہ زندگی ہے. ولدار الآخرت خیر, اور اصل جو حسنہ ہے اور اصل جو زندگی ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے, اور آخرت کی زندگی میں پھر ان کے لیے جنت ہے اور جنت کی تمام نعمتیں ہیں. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ, متقین کا جو گھر ہے وہ بہت ہی زبردست اعلیٰ گھر ہے. کیا گھر ہے, جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار, یعنی یہ جنات عدن وہ باغات ہے رہنے کے جس کے اندر یہ داخل ہوں گے, اور جس کے نیچے جو ہے نا جس کے درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی. لہم فیہا ما یشاؤون, اور وہاں پر جو کچھ یہ چاہیں گے وہ سب کچھ ان کو ملے گا. دنیا کے اندر تو دنیا میں جو چیزیں بازاروں میں پڑی ہیں صرف امیر خرید سکتا ہے, اور امیر بھی وہ امیر جس کے پاس پیسہ بھی ہو دل بھی ہو. بہت سارے امیر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن اس کے پاس دل نہیں ہوتا, اس لیے یہ بازار کے اندر پڑی نعمت ہے وہ بھی نہیں کھا سکتا. پیسہ بھی ہو اور دل بھی ہو تو وہ خرید سکتا ہے, لیکن عام غریب آدمی نہیں خرید سکتا. وہاں پر تو یہ ہے کہ کسی چیز کی لینے کے لیے قیمت دینے کی ضرورت نہیں ہوگی, جو دل چاہے گا وہ ملے گا. کذالک یجزی اللہ المتقین, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی متقین کے محنت کا ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے. الذین تتوفاہم الملائکۃ, متقین کے جو ہے نا کیفیت موت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ فرشتے جس وقت ان کی روح کو قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ کیا ہوتے ہیں, طیبین, شرک سے بالکل پاک صاف ہوتے ہیں, پاک صاف ہوتے ہیں شرک سے. یقولون السلام علیکم, اور کس اعزاز سے فرشتے ان کی روح کو قبض کرتے ہیں کہ سلام کرتے ہوئے روح قبض کرتے ہیں. ادخل الجنت بما کنتم تعملون, جنت کے اندر عزت کے ساتھ داخل ہو جاؤ بسبب اپنے ان اعمال کے جو تو دنیا میں کرتا رہا. هل ينظرون الا ان تاتي الملائكه, اور باقی جو کافر ہیں یہ رائے راست پہ نہیں آتے ہیں, ان کو انتظار ہے اس گھڑی کا جب فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لے کر آئیں گے ان کے پاس, اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کریں گے. حالانکہ فرشتے جب اللہ کا عذاب لے کر آتے ہیں تو اس کے بعد اگر یہ ایمان لائیں گے تو وہ ایمان معتبر نہیں ہے, اور یہ ان کو انتظار اس گھڑی کا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو انتظار نہیں ہے, الا ان تاتیہم الملائکۃ, یہاں تک کہ بلکہ اس بات کا انتظار ہے کہ آئے ان کے پاس موت کے فرشتے, او یاتی امر ربک, اور یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے یعنی قیامت کا دن آ جائے, اور یا یہ ہے کہ دنیاوی عذاب آ جائے. اس وقت جو ہے اس وقت کا انتظار ہے ان کو. کذالک فعل الذین من قبلہم, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عادت صرف موجودہ کافروں کا نہیں ہے بلکہ یہی عادت ان کافروں کی بھی تھی جو ان سے پہلے گزرے. وما ظلمهم ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. سزا کے وقت اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کے ساتھ ظلم نہیں کرتا کہ آدمی بھی گناہ ہو اور اللہ تبارک و تعالی اس پر جو ہے نا عذاب لا کر جو ہے نا رکھ دے, اور یا یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ان کو کیا کر دے, سزا دے, نہیں. بلکہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے, اور پھر جب انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے, اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے, تو پھر اس کو سزا دی جاتی. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون فاصابہم سیئات ما عملوا وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون. فاصابہم سیئات ما عملوا, وہ تمام کے تمام جو سیئات تھی وہ ان کو جو ہے نا پہنچ گئی, اور اسی کا جزا سزا جو ہے نا وہ ان کو ملے گا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون, اور گیر لیا ان کو اس عذاب نے جس عذاب کا یہ دنیا میں کیا کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے, قیامت کا مذاق اڑاتے تھے, اب اس عذاب نے ان کو کیا کر لیا, گیر لیا. وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ. یہ شکوہ بھی ہے اور اس طریقے سے شبہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے شرک کا راستہ اختیار کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شرک کا راستہ اختیار کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی مشیت سے ہم نے اختیار کیا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی نہ چاہتے تو ہم شرک نہ کر سکتے, ہم شرک نہ کرتے. اللہ تبارک و تعالی نہ چاہتے تو ہمارے بس میں بھی نہیں تھا کہ ہم شرک کریں. اور اس طریقے سے ہم سے پہلے جو ہمارے آبا و اجداد تھے ان کے بس میں بھی نہیں تھا پھر شرک کرنا, اللہ نے چاہا تب تو انہوں نے شرک کیا, اللہ نے چاہا تو ہمیں بھی شرک کیا. اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالی نہ چاہتے تو جن چیزوں کو ہم نے حرام قرار دیا ہے ہمارے بس میں نہیں تھا ان کو حرام قرار دینا, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ہم نے کیا کر دیا, حرام قرار دے دیا. یہ شکوہ ہے. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء, اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو ہم میں سے کوئی کسی شے کی عبادت نہ کرتا, نحن ولا اباؤنا, نہ ہم اور نہ ہمارے ابا اجداد, ولا حرمنا من دونه, اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بغیر ہم کسی چیز کو جو ہے نا حرام بھی قرار نہ دیتے, من شيء کسی چیز کو. كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول الا البلاغ المبین. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کافروں کا جو معاملہ ہے یہ بھی قدیم ہے, اور اس طریقے سے توحید کی جو تعلیم ہے یہ بھی قدیم ہے, تعلیم توحید یہ بھی قدیم ہے اور کافروں کا معاملہ بھی قدیم ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہی عمل اور یہی باتیں ان سے پہلے کافروں کی تھی, اور یہی محنت اور یہی تعلیم توحید اس زمانے میں جو انبیاء تھے ان کی تھی. فہل على الرسل الا البلاغ المبین, تو ہدایت دینا یہ انبیاء کے بس میں نہیں ہے, انبیاء کا کام ہے محنت کرنا اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کا پیغام پہنچانا. ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ دلیل نقلی اجمالی ہے, اور تمام انبیاء کی طرف سے یہ دلیل نقلی ہے, یعنی دلیل نقلی اجمالی از جمیع الانبیاء, تمام انبیاء کی طرف سے. ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ, ہر امت کی طرف ہم نے رسول بھیجا, اور جب اللہ تبارک و تعالی کا رسول اس امت کے پاس کیا, یعنی اللہ پاک اپنے حبیب سے فرماتے ہیں جس طریقے سے ہم نے آپ کو رسول بنایا آپ کی امت کی طرف, تو آپ سے پہلے ہر امت کی طرف ہم نے ایک رسول کو بھیجا. اور اس رسول نے جا کر امت کو کیا پیغام دیا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت. طاغوت کہتے ہیں ہر اس چیز کو اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے، طاغوت کی عبادت چھوڑ دو. فمنہم من ہدا اللہ ومنہم من حقت علیہم الضلالہ، پھر ان میں سے بعض لوگوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی اور بعض لوگوں کے مقدر میں جو ہے نا ضلالت آئی. فسیروا فی الارض، یعنی کچھ لوگوں نے نبی کی دعوت کو قبول کیا اور کچھ لوگوں نے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر جنہوں نے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور نبی کی تکذیب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا؟ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ذرا نکلو زمین میں اور ایسے لوگوں کے علاقوں میں جو ہے نا چلے جاؤ جہاں لوگوں نے نبی کی تکذیب کی اور نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کو نازل فرمایا اور اس طریقے سے وہ پوری کی پوری قوم جو ہے نا وہ تباہ ہو گئی. تو اس سے بھی آپ کو عبرت حاصل ہو جائے گی، شاید اس سے آپ کو نصیحت حاصل ہو جائے اور آپ رائے راست پہ آ جائے کہ اس سے پہلے جب امتوں نے اللہ کے نبی کی تکذیب کی اور اللہ کا دیا پیغام جب لوگوں نے نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر اپنا عذاب نازل فرمایا اور وہ قوم تباہ ہو گئی. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ان تحرس علی ہداہم فان اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین. یہ پیغمبر کو تسلی ہے جس کو کیا کہتے ہیں، تقطیع التمع عن ایمان المعاند، یعنی معاند کے ایمان سے تمع کو قطع کرنا کہ جو معاند ہے آپ ان سے ایمان لانے کی امیدیں نہ لگائیں، ایمان نہیں لائیں گے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. ان تحرس علی ہداہم فان اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین، اگر آپ کا حرص یہ ہے کہ یہ لوگ ہدایت کی طرف آ جائے اور یہ ایمان لائے تو آپ کا حرص بیکار ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت نہیں دینا چاہتے ہیں. جنہوں نے اپنے مرضی سے اپنے اختیار سے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی گمراہی کے راستوں کا سفر ان کے لیے آسان بنا دیا، اب ان کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے. آپ جتنا بھی حرص کرے ان کی ہدایت کا تو آپ کے حرص کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو ہدایت نہیں ملے گی. یہ پیغمبر کی تسلی ہے. وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. واقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت بلا وعدا علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. بڑے عجیب زدی لوگ تھے، یہ لوگ قسمیں کھاتے تھے، اور اس طریقے سے یہ شکوہ ہے، قسمیں کھاتے تھے، مضبوط قسمیں کھاتے تھے. کس بات پہ قسمیں کھاتے تھے؟ کہ جو آدمی مر جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے، بس خاک ہو گیا، خاک ہے، اب دوبارہ جو ہے نا یہ نہیں اٹھایا جائے گا اور دوبارہ اس کو زندہ نہیں کیا جائے گا، کوئی جو ہے نا حساب کتاب نہیں ہے، کوئی جو ہے نا قیامت کا دن نہیں ہے، اور میدان محشر اور اللہ کی عدالت، ان تمام چیزوں کو کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے. بس یہی دنیا کی زندگی ہے، جو کایا پیا بس یہی چیزیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو دوبارہ اٹھائے جانے کا وعدہ ہے میرا، اور میں اللہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کا دن آئے گا اور سب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا حساب کتاب کے لیے، اور پھر میری عدالت کے اندر ان کو حاضر کیا جائے گا، اور وہاں پھر جو ہے نا اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے اس وعدے کو پورا کریں گے. ہم اپنے وعدے کو کیوں پورا کریں گے؟ تاکہ ان کافروں کو اپنے جو ہے نا غلطی کا احساس ہو جائے اور اپنے جھوٹ کا ان کو جو ہے نا علم ہو جائے، اس لیے ہم اپنے وعدے کو کیا کریں گے؟ پورا کریں گے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، لا یبعث اللہ من یموت بلا وعدن علیہ، جواب شکوہ ہے، وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور دوبارہ جو ہے نا یہ زندہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے، اور یہ وعدہ بالکل حق سچ ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. لیبین لہم یبعثہم لیبین لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو دوبارہ قبروں سے اٹھائیں گے. کیوں اٹھائیں گے؟ حکمت بعث، تاکہ لوگوں کو جو ہے نا بتایا جائے. لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، تاکہ وہ حقیقت لوگوں کو بتائی جائے جس میں لوگ کیا کرتے تھے، اختلاف کرتے تھے، دنیا میں مانتے نہیں تھے، تاکہ وہ حقیقت بتائی جائے. ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین، اور تاکہ کافروں کو کیا ہو جائے، علم حاصل ہو جائے، اور علم بھی حق الیقین کے درجے میں حاصل ہو جائے کہ ہم جھوٹے تھے، اسی دن کا تو ہم انکار کر رہے تھے، اور آج وہی دن جو ہے نا وہ آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دوبارہ زندہ کر دیا، قبروں سے اٹھایا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم جھوٹے تھے. انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا قیامت کے دن کو یہ بعید سمجھتے ہیں، تو اللہ پاک استبعاد کی نفی کرتے ہیں، استبعاد کی نفی کرتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے نا بعید نہ سمجھے، ہمارے لیے کیا مشکل ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو جب کسی کام کے لیے کن کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو ہو جاتا ہے، تو ہم نے دوسرے لفظ کن کہنا ہے، اور قیامت کا دن جو ہے نا کیا ہو چکا ہوگا، وہ قائم ہو چکا ہوگا، سب لوگ جو ہے قبروں سے باہر آ چکے ہوں گے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اب یہاں اللہ تبارک و تعالی مہاجرین کے لیے بشارت بیان فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہجرت فرمائی حبشی کی طرف، ان کے لیے بشارت. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، یعنی مکے والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، ظلم اور زیادتی، مکے والوں کے ظلم اور زیادتی سے تنگ آ کر جنہوں نے ہجرت فرمائی حبشی کی طرف، لنو بو انہم فی الدنیا حسنا، ہم ان کو دنیا کے اندر کیا دیں گے، حسنا یعنی ٹکانا دیں گے، خوبصورت دنیا کے اندر ہم ان کو بہترین ٹکانا ہم ان کو دنیا کے اندر دیں گے. اور وہ کیا دیا اللہ نے، مدینہ دیا، یعنی یہ ان مہاجرین کے بارے میں ہے جنہوں نے ہجرت کی تھی کس کی طرف، حبشی کی طرف، مکے والوں کے ظلم سے تنگ آ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ ہم آپ کو کیا دیں گے، آپ نے ہجرت فرمائی حبشی کی طرف، لیکن ہم آپ کو خوبصورت کیا دیں گے، ٹھکانا دیں گے، بہترین ٹھکانا ہم دیں گے. اللہ نے وعدہ کیا اور اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا کر لیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت فرمائی مدینے کی طرف، اور مدینہ دار الاسلام بنا، اسلامی ریاست کا ہیڈ کوارٹر بنا، اور وہاں پھر ساری دنیا سے مسلمان جمع ہو گئے، حبشی والی بھی آئے، انتہائی عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ پھر وہاں زندگی گزارتے تھے، گزارنے لگے. والاجر الاخرۃ اکبر، یہ تو دنیا کا انعام ہے، باقی یہ ہے کہ اصل جو ثواب ہے، اصل جو اجر ہے، وہ تو آخرت کے اندر دیا جائے گا، آپ کی قربانی کا وہ بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ مہاجرین کی صفت بیان فرما رہے اللہ پاک، مہاجرین وہ ہے جنہوں نے کیا کیا، صبر اختیار کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور انہوں نے اپنے رب کے اوپر کیا کیا، توکل اختیار کیا. ورنہ یہ ہے کہ علاقے کو چھوڑنا، قوم قبیلوں کو چھوڑنا، اور اس طریقے سے ہجرت کرنا ایسی ریاست کی طرف کہ وہاں پر بھی غیر مسلم ہو، یہ کوئی معمولی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. اور پتہ بھی تھا ان کو کہ ہم وہاں جائیں گے تو ہمارے تعاقب میں یہ مکے کے کافر آئیں گے. اور گئی بھی وہاں پر بڑے سوغات لے کر بادشاہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ یہ ہمارے غلام ہے اور بھاگ کر آئے ہیں, آپ ان کو ہمارے حوالے کرے. بادشاہ سمجھدار تھا, انہوں نے کہا کہ ہم ان کو بلائیں گے اور ان سے جو ہے نا پوری بات کریں گے, تب جا کر جو ہے نا پھر آپ کو جواب دیں گے, ورنہ یہ ہے کہ قبیلے نے تو چمڑے کے سوغات وصول کر کے بادشاہ کو سفارش کی تھی کہ ان کو حوالے کیا جائے. لیکن بادشاہ سمجھدار تھا. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم, یہ دار شبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا, فرشتہ کیوں نہیں آیا, بشر کو کیوں رسول بنایا گیا؟ تو جواب دے دیا کہ رسول جتنے آئے ہیں سب بشر آئے ہیں, اور ظاہر ہے بشر کے در بشر ہی آئے گا, بشر کے در اگر ملک آئے گا تو کس طریقے سے وہ بشر کے رہنمائی کرے گا. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم, آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے وہ صرف اور صرف کیا تھے, رجال آئے ہیں. الا رجال, صرف رجال, کسی خاتون کو بھی اللہ پاک نے نبی بنا کر نہیں بھیجا. ملتان کے اندر تو ایک دو دفعہ پیدا ہو گئی تھی خواتین, نبی پیدا ہو گئی تھی, لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی خاتون کو نبی بنا کر نہیں بھیجا, رجال کو اللہ پاک نے جو ہے نا نبی بنا کر بھیجا. الا رجال, صرف رجال کو, نوحی الیہم, ہم ان کی طرف جو ہے نا وحی بھیجتے تھے. فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, آپ اہل علم سے پوچھے اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے. تو قرآن مجید کے اس حیث سے معلوم ہوا کہ مسائل دریافت کرنے کے لیے اہل علم کی طرف رجوع کرنا اور اہل علم سے مسائل معلوم کرنا یہ واجب ہے اور یہ ضروری ہے, اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے. ان انبیاء کو ہم نے بھیجا کس کے ساتھ؟ یعنی ارسلناہم بالبینات, ہم نے ان کو بھیجا بینات کے ساتھ, معجزات دے کے بھیجا. والزبر, اور اس طریقے سے کتابیں دے کے بھیجا, آسمانی کتاب کے ساتھ اور اس طریقے سے معجزات کے ساتھ. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس, پیغمبر ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل فرمایا, لتبین للناس, حکمت انزال قرآن, تاکہ آپ, اور اس طریقے سے فرض رسول, تاکہ آپ اس کو لوگوں میں بیان کرے. لتبین للناس ما نزل الیہم, کہ اس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو اہم پیغام بھیجا ہے اپنے بندوں کے نام, قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائے اور لوگوں میں اس پیغام کو کیا کرے, بیان کرے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور تاکہ لوگ اسی میں کیا کرے, شاید غور فکر کر کے بگڑی زندگی چھوڑ کر رائے راست پہ آ جائے. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ اَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ, تخویف اخروی ہے اور عذاب کے چار اقسام کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. کیا محفوظ ہے وہ لوگ جنہوں نے سیئات کا راستہ اختیار کر لیا, سیئات کے لیے جنہوں نے کیا کی تدبیریں کی, کیا وہ محفوظ ہو گئے؟ بلکہ ان پر عذاب کے چار شکلیں ہیں, کسی شکل میں عذاب ان کے اوپر آ سکتا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ, پہلی شکل عذاب کی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو پاڑ دے اور زمین ان کو اپنے پیٹ کے اندر لے لے, خصف جس کو کہتے, یہ عذاب کے جو ہے نا سب سے خطرناک شکل ہے اور بڑی شکل ہے. او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون, اور یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے دیگر مسلمان بندوں کے ذریعے سے ان کے اوپر جو ہے نا ایسا عذاب نازل کرے جہاں سے وہ مگمان بھی نہ ہو. ابو جہل کو اور اس کی پوری ٹیم کو کیا پتا تھا, وہ مگمان بھی نہیں تھا کہ ہم بدر کے میدان میں, کیونکہ وہ تو بدر کے میدان میں آئے تھے جشن منانے کے لیے اور اس طریقے سے لڑکیاں جو ہے نا نچوانے کے لیے آئے تھے اور اس طریقے سے شراب اور کباب کے محفلے لگانے کے لیے آئے تھے اور پھر وہاں اپنے طاقت کا جو ہے نا اعلان اور مظاہرہ کرنے کے لیے آئے تھے, اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ بدر کے میدان کے اندر ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے جو ہے نا پٹائی کھائیں اور وہاں ہماری گردنیں کھٹیں, وہاں وہ گمان بھی نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ جب وہاں آئے تو مدینہ کے مسلمان آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت جو تعداد کے اعتبار سے بھی کم تھی, اور اس طریقے سے جنگی ہتھیار وہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھوں سے ان کو پٹوایا, اور اس طریقے سے مسلمانوں کا حملہ ان کے اوپر ان کے لیے عذاب ثابت ہوا, اور اس میں ان کی گردنیں کٹی اور ان کی لاشیں جو ہے نا وہ بکری پڑی تھی بدر کے میدان کے اندر. تو یا اللہ پاک اسی طریقے سے عذاب نازل کرے ان کے اوپر. او یاتی یوم العذاب من حیث لا یشعرون, یا وہاں سے اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر عذاب کو بھیجے جہاں سے وہاں گمار بھی نہ ہو. مدینہ کے مسلمانوں کے ذریعے سے بھیج دیا اللہ نے بدر کے اندر. او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بموجزین, اور یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو پکڑے چلتے پھرتے. تقلب کا معنی کیا ہے؟ چلتے پھرتے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی ان کو پکڑے, اور اس طریقے سے ٹانگ پھسل گئی, پھر پھسل گیا اور ٹانگ ٹوٹ گئی, اور ایسی ٹوٹ گئی کہ اب وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. عذاب اللہ عذاب ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا, توبہ کا موقع نہیں ملا. پیٹ کا درد ہو گیا, توبہ کا موقع نہیں ملا. اور اس طریقے سے جو ہے نا کوئی اور آفت مصیبت آ گئی, تو یہ اللہ کا عذاب ہے. چلتے پھرتے جو ہے نا آ جائے. فما ہم بموجزین او یاخذہم علی تخوف, اور یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو پکڑے ڈرانے کے بعد, یعنی خوفناک حالات جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی زمین پر نازل کرے. اور خوفناک حالات جب زمین پر آتے ہیں تو دائیں بائیں لوگ گھبرا جاتے ہیں, اور اس طریقے سے خوب ڈرائے, اور ڈرانے کے بعد پھر کیا کر لے, انہیں حالات کا شکار کر لے. تو یہ عذاب کی چار شکلیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان شکلوں میں سے کسی بھی شکل میں ایسے لوگوں کے اوپر اپنا عذاب نازل کرتے ہیں جو مکر سیئات کرتے ہیں. فَإِنَّ رَبَّكَ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ, یہ حکمت مہلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے. بندہ ان چار عذابوں میں سے اپنے بدعمالی کی وجہ سے مستحق ہے, لیکن ابھی تک اللہ تبارک و تعالی نے ان چار عذاب کے ان چار شکلوں میں سے ایک شکل کو بھی نازل نہیں فرمایا, مہلت دی ہے, اس لیے کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے. ہو سکتا ہے کہ بندہ توبہ کرے, اللہ کی طرف رجوع کرے, اللہ اس کے خطا کو معاف کرے, اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مہلت دے رکھی. اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء یتفیئہ ظلالہ, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مخلوقات پیدا کی ہے ان کے سائے جو ہے نا ان کے دائیں بائیں جھکے ہوئے ہیں. سجدا للہ, یہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کیا لگاتے ہیں, سجدے لگاتے ہیں, اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہم داخرون, اور اس طریقے سے صاحب صاحب ہی کیا ہوتا ہے, عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے. آپ نے نظر ڈالی ہوگی, درخت ہے, پہاڑ ہے, چوٹی ہے, جو بھی چیز ہے میدان میں کھڑی ہے, تو صبح کے وقت اس کا سایہ کس طرف گرتا ہے, مغرب کی طرف, اور پھر شام کے وقت اس کا سایہ کس طرف گرتا ہے, مشرق کی طرف. تو صبح کے وقت بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اس کا سایہ جو ہے نا وہ سجدے میں پڑا ہے, مشرق کی طرف, مغرب کی طرف. اور شام کے وقت پھر ایسا لگتا ہے جس کے گویا کہ اس کا سایہ جو ہے نا وہ سجدے میں پڑا ہے مغرب کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں جو ہے نا کبھی ایک طرف گر جاتے ہیں, کبھی دوسری طرف گر جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام کائنات کو اسی طریقے سے اپنی عبادت کے اندر لگایا ہے, اور ساری کی ساری عبادت کائنات جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کر رہی ہے, اور خود جو صاحب سایہ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کر رہا ہے. وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابۃ والملائکۃ وہم لا یستکبرون, اور بے جان چیزوں کے تذکرے کے بعد اب جاندار چیزوں کا تذکرہ جو ہے نا اللہ فرماتے ہیں. اللہ ہی کے لیے سیدھا ریز ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، من دابتن جاندار، والملائکہ اور خصوصاً فرشتے، وہم لا یستکبرون، باوجود رفعت شان رکھتے ہوئے فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے عبادت سے اپنے آپ کو برتر نہیں سمجھتے، بڑا مقام اللہ نے دیا ان کو، اور وہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عجوبہ ہے ان کا پیدا ہونا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں تھی باپ نہیں تھا، ان کا تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور اسی طریقے سے کوئی گناہ خطا بھی ان سے واقع نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تعمیل میں رائی کے دانے کے برابر سستی کاہلی کمی کوتاہی نہیں کرتے، لیکن وہ بھی اللہ کے عبادت سے اپنے آپ کو بالاتر نہیں سمجھتے ہیں، اور وہ جو بے زبان جانور ہے وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت سے جو ہے نا، بلکہ جو سبق ان کو دیا گیا ہے، جو عبادت ان کو دی گئی ہے، جو وظیفہ ان کو دیا گیا ہے، وہ اپنا سبق، اپنا وظیفہ، اپنی عبادت جو ہے نا کمال کے ساتھ جو ہے نا وہ ادا کر رہے، لگے ہوئے اس پہ، یخافون ربہم من فوقہم، اور فرشتے جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ان پر بالا دست ہے، من فوقہم کا مطلب کیا ہے، وہ اللہ کے جو ان کے اوپر کیا ہے، بالا دست ہے، اس سے جو ہے یہ ڈرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے اس حکم کی پورا تعمیل کرتے ہیں، وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ دعوی توحید کا تیسرے بار ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس طریقے سے نفی شرک جو ہے نا وہ بھی یہاں سے مقصود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تتخذوا الہین اثنین، الہ ایک ہے، لہذا دو الہوں کو جو ہے نا مت پکڑو اور دو الہ مت بناؤ، انما ہوا الہ واحد، الہ ایک ہے، فَإِيَّا يَفْرَحَبُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرو، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میرا کوئی شریک نہیں ہے، میرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ایک ہے، نہ سو ہے، نہ ہزار ہے، میرا کوئی شریک نہیں، میں اکیلا معبود ہوں، اور میں اکیلا اس کائنات کا خالق اور مالک ہوں، اور اسی کائنات کا رب ہوں، اور اسی کائنات کا نظام چلانے والا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، صرف مجھ سے ڈرو، صرف میری عبادت کرو، اور صرف مجھے معبود بناؤ مانو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو زمین آسمانوں میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے اطاعت ہے ہمیشہ کے لیے، وَلَهُ الدِّينُ وَلَهُ الْإِطَاعَةُ وَاصِبًا دَائِمًا، ہمیشہ کے لیے اطاعت کس کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہو، اس لیے آپ آگ کے سامنے پوجا میں لگے ہوئے ہو، چاند سورج کے سامنے پوجا میں جو ہے نا لگے ہوئے ہو، اور اس طریقے سے بے جان پتھروں کے سامنے پوجے جو ہے نا کر رہے ہو، ان کی پوجے کر رہے ہو، ان کے سامنے سجدوں میں گرے ہوئے ہو، اس کا کیا مطلب ہے، کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سیوا اور سے ڈرتے ہو، حالانکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، مخلوق سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے، وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فإليه تجزؤون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ میری ہے، تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ میری ہے، لہذا ہر نعمت میری ہے، تو یہ بات مانی ہے کہ آپ میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے، یہ معنی اول ہے، ہر نعمت اللہ کی ہے ہمارے پاس، کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جو کسی اور کی ہو، ایک بال بھی ہمیں اللہ کے سوا کسی اور نے دیا، ناخن کسی اور نے نہیں دیا، نہ جسم کے اعضاء میں سے کوئی عضو ایسا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور نے دیا ہو، نہ اس زمین کے اندر کوئی ٹکڑا ایسا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور نے دیا ہو، نہ آسمانی نظام کے اندر کوئی پرزہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور نے دیا ہو، سب کچھ اللہ کے ہیں، ساری نعمتیں اللہ کے ہیں، تو یہ ظلم نہیں ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اور اس طریقے سے دوسرے مخلوق کو اپنا معبود بنا لے اور اس کو اللہ کا شریک ٹھہرائے. فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فإليه تجزؤون. جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے, جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. آدمی کیا کرتا ہے, چوری کرتا ہے اور یا جرم کرتا ہے, تو وہ اپنے جسمانی نظام پر کنٹرول حاصل کر کے اقرار نہیں کرتا, لیکن جب اس کو ایسی دوائی پلائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے تو پھر نظام پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے, وہی آدمی پھر سچ کہتے ہیں ہاں میں نے قدر کیا, میں نے چوری کی. تو اسی طریقے سے جب ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتے ہیں سخت وقت آتا ہے, تو اس وقت جو ہے نا وہ جو زبردستی انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا وہ ہوتا ہے, وہ گرفت جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے, پھر فوراً اللہ کی طرف جو ہے نا رجوع کرتے ہیں اور چیخنا چلانا شروع کرتا ہے یا اللہ ہمیں بچا یا اللہ ہمیں بچا. تو اللہ وہی بیان کرتے ہیں اذا مسکم الضر فإليه تجزؤون, جب تم پر مصیبت آتی ہے تکلیف آتی ہے تو پھر تو اللہ ہی کی طرف چلاتے ہو, پھر جو ہے نا تمہارا چلانا کس کی طرف ہوتا ہے, اللہ کی طرف ہوتا ہے, اس وقت تو پھر مجھے پکارتے ہو. ثم اذا کشف الضر عنکم, اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی آپ کے چیخے سن کر آپ سے تکلیف کو ہٹاتے ہیں, تو اذا فریق منہم بربہم یشرکون, کچھ لوگوں کے اندر تو تھوڑی سی حیا ہوتی ہے, وہ فوراً اللہ کے ساتھ پھر مخلوق کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں, آہستہ آہستہ پھر جاتے اس طرف. لیکن کچھ لوگ ایسے بے شرم ہوتے ہیں کہ تکلیف سے نکلتے ہی پھر جا کر جو ہے نا بت کے سامنے گر جاتے ہیں اور ان کی پوجا جو ہے نا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی یہ سارے مناظر ہماری ساری خامیاں ہمیں بتاتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ, لام عاقبت کا ہے, تاکہ یہ انکار کرے اس پورے نظام کا, اس پوری کتاب کا, اس پوری شریعت احکام کا جو اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے. فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, چلو کوئی بات نہیں ہے, عیش اڑاؤ چند دنوں کے لیے دنیا اور دنیا کے سامانوں سے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, آنے والا ہے قیامت کا دن, مرتے ہی پتہ چل جائے گا, مرتے ہی پتہ چل جائے کہ تمہارا راستہ صحیح تھا یا غلط تھا, تمہارا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کا دوسرا ظلم دیکھیے, دوسرا ظلم دیکھیے کہ جو کچھ میں نے پیدا کیا اور میں نے بطور رزق اپنے بندے کو دیا, اب اسی چیز کے اندر میرے بندے نے میرے ساتھ میرے مخلوق کو شریک کر دیا اور ان کا حصہ نکالا کہ یہ فلاں بت کا ہے اور یہ فلاں جو ہے نا بابے کا ہے, کیونکہ اکیلا اللہ نے یہ چیز میرے گھر تک نہیں پہنچائی, جو اناج ملا ہے, جو پھل ملا ہے, جو غذا مجھے ملی ہے, جو رزق مجھے ملا ہے, اس میں اللہ کا بھی ہاتھ ہے لیکن ان بزرگوں کا بھی ہاتھ ہے, اور اس طریقے سے ہمارے جو بت ہیں ان کا بھی ہاتھ ہے, لہذا کچھ حصہ تو اللہ کا ہو لیکن کچھ حصہ ان کا بھی نکالنا ہے, شریک ٹھہرا دیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ فصل میں نے پیدا کی اور رزق میں نے دی اور میرے دیے رزق کے اندر پھر کیا کر لیا, اسی نکالے میرے مخلوق کے لیے اور ان کو میرے شریک بنا دیا, یہ ظلم ہے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا, اور ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا اور ہمارے حصے میں جو ہے انہوں نے ہمارے حصے کتنی چیز اپنے رزق سے جدا کر دی, ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں. نصیب مما رزقناہم تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میری قسم ایک دن آنے والا ہے کہ تمہاری ان من گھڑت داستانوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا, تمہاری یہ بے سند باتیں جو تم کر رہے ہو ان تمام بے سند باتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ, اور ایک اور ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دے دی, تجویز کی اللہ کے لیے بیٹیاں. اللہ تو اولاد سے پاک ہے, بیٹے ہو یا بیٹیاں ہو, لیکن ان کا ظلم یہ ہے کہ یہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور بیٹیاں اپنے لیے پسند نہیں ہوتی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تجویز کر دیے کس کو, بیٹیوں کو. ولہم ما یشتہون, اور ان کے لیے وہ ہے جو ان کا جی چاہتا ہے, اور وہ کیا ہے, بیٹے. اپنے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ان کی بیماری کو بیان کرتے ہیں کہ بیٹیاں ان کو کس طرح کری لگتی ہے جب ان کو بشارت خبر دی جاتی ہے. بیٹی کی خبر تو بشارت ہے, اسلام نے اس کو بشارت قرار دیا ہے, اور زمانے کفر کے اندر کفر نے اس کو نحوست قرار دی تھی. عزت اسلام نے دی ہے, تو جب ان کو خبر دی جاتی ہے کہ آپ کے گھر کے اندر لڑکی پیدا ہو گئی, آپ کی بیٹی پیدا ہو گئی, ذل وجهه مسودا وهو كظيم, اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ غصے سے جو ہے نا بھرا ہوا ہوتا ہے, غصے سے جو ہے نا بھرا ہوا ہوتا ہے, اور غصہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کے چیفٹ کے اندر غصہ جو ہے نا وہ یہ اس کو سمو نہیں سکتا, آپے سے باہر ہو جاتا ہے, اور اس طریقے سے جسم کے اعضاء کا بیلنس جو ہے نا وہ آؤٹ ہو جاتا ہے, چال چلن میں فرق آتا ہے, اور اس طریقے سے بات چیت کے اندر بھی اعتدال نہیں رہتا, اس قدر غصہ جو ہے نا چڑھ جاتا ہے اس کو, اور چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے کہ لڑکی پیدا ہو گئی. اور پھر کیا کرتا ہے, یتوارا من القوم من سوء ما بشر به, اور قوم سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اس کو ملی کہ آپ کے یہاں لڑکی پیدا ہوگی. یعنی جس خبر کو یہ بری خبر کہتے ہیں, اس خبر کی وجہ سے قوم سے چھپتا پھرتا ہے. ایمسک ہو, اور متردد ہوتا ہے کہ آپ کیا کرو اس لڑکی کے بارے میں, متردد ہے کیا کرو اس کے ساتھ, کہ ایمسک ہو علی ہون, ذلت برداشت کر کے اس کو زندہ رکھو, ام یدسہ فی التراب, یا اس کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دو. عربوں کے اندر تو کچھ قبائل ایسے تھے کہ ان کا تو مستقل جو ہے نا یہ کام تھا, جیسے کہ مضر ہے اور اس طریقے سے خدا ہے اور اس طریقے سے بنو تمیم ہے, یہ قبائل تو مستقل جو ہے نا اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. تو یہ جو ہے نا سوچتا رہتا ہے کہ اب کیا کرو. اللہ سا اما یحکمون, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت برے جو ہے نا وہ فیصلے ہیں کہ جو یہ کرتے ہیں, اپنے لیے بیٹھے اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کی ہیں. للہ لا یؤمنون, للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں آخرت کے اوپر, یہ ما سبق کے اوپر جو ہے نا متفر رہے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کی حالت بہت زیادہ بری ہے. وللہ المثل الاعلی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شان بہت زیادہ بلند اور بالا ہے. وہو العزیز الحکیم, وہ زبردست حکمت والا ہے. ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلم ما ترک علیہ من دابت, اگر ظلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ غریب فرماتے لوگوں کا, اگر ظلم کی وجہ سے اللہ لوگوں کا غریب فرماتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ظالم جاندار کو زندہ نہ چھوڑ دے, اور اس طریقے سے دنیا جو ہے نا وہ خالی ہو جاتی ہے. ولکہ یؤخرہم الی اجل مسمی, اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں, سزا کو مؤخر کرتے ہیں ایک وقت مقرر تک, اور دیکھتے ہیں کہ شاید بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے, شاید آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسو, پرسو نہیں تو ترسو, بندے کے اندر ندامت اور پچھتاوا پیدا ہو اپنی بگڑی زندگی پر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کرے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو مجرم کو فوری سزا نہیں دیتے ہیں, اگر ایسا کرتے ہوتے تو ہر ظالم جاندار کو اسی وقت کیا کر دیتا, ختم کر دیتا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً, اللہ ڈیل دیتے رہتے ہیں ڈیل دیتے رہتے ہیں، لیکن جب بندے ڈیل سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، توبے کی طرف نہیں جاتے ہیں اور معافی کی طرف نہیں جاتے ہیں، پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر مہلت نہیں دی جاتی ہے. لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر نہ ایک گھڑی جو ہے نا اس مہلت سے پہلے عذاب آتا ہے اور نہ ایک لمحہ اس کے بعد، اسی وقت پھر آتا ہے اور پھر سب کو ملیا بیٹھ کر دیتا ہے. ویجعلون للہ ما یکرہون وتصف السنتہم الکذب، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تجویز کرتے ہیں وہ جو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں بیٹیاں. وتصف السنتہم الکذب، اور ان کے زبانیں کیا بیان کرتی ہیں؟ جھوٹ بیان کرتی ہے. کیا کہتی ہیں ان کے زبانیں؟ ان لہم الحسنا، کہ بس ہمارے لیے تو آخرت کے اندر بڑی زبردست نعمتیں ہیں. یعنی اگر قیامت پھر تو یہ بات اکثر تو یہ کہتے ہیں کہ قیامت واقع نہیں ہوگی، لیکن اگر قیامت واقع ہوگی تو پھر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی وہ صحیح نہج پر ہے، آبا و اجداد کے نقش قدم پر ہے، ہمارے لیے تو پھر وہاں بڑے مزے ہوں گے اور بڑی نعمتیں ہوگی. تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لہم الشیطان اعمالہم، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، ہم نے آپ سے پہلے امتوں کے در بھیجا ہے. فزین لہم الشیطان اعمالہم فولیہم الیوم، شیطان نے ان کی بگڑی زندگی ان کے سامنے خوبصورت کر کے پیش کر دی. شیطان ان کا جس طریقے سے کل دوست تھا آج بھی شیطان ان کا دوست ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، یہ فرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا اس لیے تاکہ آپ بیان کریں وہ تمام کے تمام احکام اور وہ تمام کے تمام مسائل جس میں لوگ کیا کر رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے. امور دین کے وہ تمام کے تمام مسائل جس میں لوگ کیا کر رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے. مثال کے طور پر توحید ہے اور معاد ہے اور اس طریقے سے حلال اور حرام ہے، اس میں یہ غیر مسلم سب کیا کر رہے ہیں، کافر سب کیا کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں. تو ہم نے آپ کے اوپر قرآن مجید کو اس لیے نازل فرمایا کہ آپ ان تمام مسائل کو اور امور دین کو جس میں کافر اختلاف کرتے ہیں کل کر بیان کرے. وہدن و رحمتن، جو علم کے اعتبار سے ہدایت ہے، عمل کے اعتبار سے رحمت ہے. لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، دلیل عقلی نمبر 5، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے بارشوں کو برسایا، اسی کے ساتھ زندہ مردہ ہونے کے بعد زمین کو زندہ کیا. ان فی ذلک لآیت لقوم یسمعون، اس میں دلائل ہے اس قوم کے لیے جو حق سننا چاہتی ہے قبول کرنے کی نیت سے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے جانوروں کے اندر بھی کیا ہے، مقام غور فکر ہے جانوروں کے اندر بھی. انعام اس میں جنس ہے، سب کو شامل ہے، تمام حیوانات جانور کے اندر آپ کے لیے کیا ہے، مقام غور فکر ہے. اس میں بھی آپ غور فکر کرے تو آپ کو بہت، یعنی اس سے بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پتہ چل جائے گا. نسقیکم مما فی بطونہم من بین فرس و دم، ہم آپ کو پلاتے ہیں، ہم آپ کو پلاتے ہیں. مما فی بطونہم، وہ دودھ جو ان کے پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی ان کے پیٹ کی چیزوں کو ہم آپ کو کیا کرتے ہیں، پلاتے ہیں. اور کس طریقے سے ان کو لے کے آتے ہیں تنوں میں، مم بین فرس و دم، کہ وہ پیٹ کے اندر کہاں پیدا ہوتے ہیں، خون اور گوبر کے درمیان. خون بھی نجس ہے، گوبر بھی نجس ہے، اور ان کے درمیان ہم دودھ کو پیدا کرتے ہیں، گوبر سے بھی بچاتے ہیں، خون سے بھی بچاتے ہیں، اور ان دونوں نجاستوں سے بچا کر ہم اس دودھ کو جانور کے تن میں لے کے آتے ہیں، اور پھر جانور کے تن سے آپ اس کو وصول کرتے ہیں، اور خون پلید ہے، پیشاب پلید ہے، گوبر پلید ہے، ان سے جو ہے نا ہم اس کو کس شان سے بچاتے ہیں کہ ایک قطرے بھی اگر گوبر کا اور یا پیشاب کا یا خون کا دودھ کے اندر ملا ہوا ہو، آپ کسی دکاندار کو فری میں دینے چاہیں گے تب بھی وہ لینے کے لیے قبول نہیں ہوگا، تیار نہیں ہوگا. کسی گاہک کو اگر آپ فری میں دیں گے تو وہ لے کے بہا دے گا، کوئی بھی قبول نہیں کرتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کے لیے بھی یہی مثالیں بیان کی ہے کہ میرے بندے، جس طریقے سے میں نے آپ کے لیے دودھ ان دونوں نجاستوں سے بچا کر جو ہے نا آپ تک پہنچایا ہے اور کسی قسم کی آمیزش نہیں ہے اس دودھ کے ساتھ خون کی، اور اس طریقے سے جو ہے نا پیشاب اور گوبر کے، آپ بھی اعمال کو تمام کے تمام نجاستوں سے، حب مال، حب جا، ان تمام چیزوں سے جو ہے نا آپ پاک صاف رکھ کر اور بچا کر جو ہے میرے سامنے پیش کرو تو قبول کیے جائیں گے، ورنہ وہ اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے اگر اس کے ساتھ معمولی ملاوٹ ہوگی. تو اللہ فرماتے کہ ان جانوروں کے اندر بھی تمہارے لیے کیا ہے، سامان عبرت ہے. لبنن خالصن سائغن للشاربین، اور وہ دودھ جو ہے نا وہ کیا ہے، خالص ستھرا دودھ ہے، صاف ستھرا دودھ ہے، اور سائغن اور خوشگوار ہے، بڑے مزے سے جو ہے نا وہ اترتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا پینا مشکل ہوتا ہے، جیسے کہ مختلف اقسام دوائیوں کے، لیکن یہ ہے کہ دودھ پیتے وقت کتنا مزہ آتا ہے اور کس سہولت کے ساتھ جو ہے نا وہ گلے سے اترتے ہیں اور کس مزے سے جو ہے نا اترتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ کے اندر آپ جتنی بھی جو خطرناک دوائی کھائے، گرم دوائی کھائے، اوپر سے دودھ پیئے، تو تمام کے تمام ایسی دوائیاں کہ جن کے ری ایکشن بہت خطرناک ہوتے ہیں، تو وہ ری ایکشن کا جو پہلو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. دوائی جس کام کے لیے آپ نے کھائی ہے، جس بیماری کے لیے کام آپ نے کھائی ہے، اس میں جو ہے نا مؤثر رہے گی، اور ری ایکشن کے جتنے جو ہے نا پہلو ہے وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اس لیے آج ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں ایسی دوائیوں کے بارے میں جس کا جو ہے نا ری ایکشن ہوتا ہے کہ آپ دودھ کے ساتھ استعمال کریں. وَمِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل پیدا کیے ہیں، النخیل والاعناب، تتخذون منه سکرن، اور یہ ظلم بھی دیکھے، یعنی یہ بطور امتنان ہے یا بطور عتاب ہے. حرمت سے پہلے تو اگر یہ تذکرہ ہے تو بطور امتنان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور انگور کو پیدا کیا، آپ اس کو ویسے بھی کھاتے ہو، اس سے شراب بھی بناتے ہو، تو جب تک شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا تو اس وقت تو پھر اس کا تذکرہ بطور اطمینان ہے، لیکن شراب کے حکم آنے کے بعد اب اس کا تذکرہ بطور عتاب ہے. اس کا تذکرہ بطور عتاب ہے کہ وہ پاکیزہ رزق اور وہ پاکیزہ پھل جو کھجور کی شکل میں، انگور کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ تک پہنچایا، ظالم آپ نے، آپ کو استعمال کرنے کے لیے، آپ کو جو ہے نا آپ نے اسے کھانا تھا، اس کو استعمال کرنا تھا، لیکن آپ نے اس کو اس میں سے جو ہے نا کچھ کھا لیا، اور اسی میں سے آپ نے کیا کر لیا، کچھ سے شراب بنا لیا، حرام چیز کی طرف جو ہے نا آپ اس کو لے کر گئے. ورزق حسنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حسنا دیا، ان فی ذلک لآیت لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں کے اندر دلائل ہے اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہے. واوحى ربک الی النحل، الہم ربک الی النحل، تیرے رب نے الہام کیا اور اس طریقے سے خبر دی اور ان کے دل کے اندر اس بات کو پہنچایا، کس کے دل میں، شہد کے مکیوں کے دل میں، ان اتخذی من الجبال بیوتن، پہاڑوں کے اندر اپنا گھر بنائے، وَمِنَ الشَّجَرِ، درختوں میں اپنا گھر بنائے، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور اس طریقے سے یہ لوگ جو گھر بناتے ہیں، عمارتیں بناتے ہیں، اس میں آپ اپنا گھر بنائے. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری ہدایت دی، پہلی ہدایت تو یہ دی کہ آپ نے گھر بنائے پہلے، اور پھر دوسری ہدایت اللہ پاک نے یہ دی کہ ہر قسم کے جو پھل ہے، ہر قسم کے جو پھل ہے ان کے پھولوں سے جو ہے نا آپ رس جو ہے نا وہ چوستی رہے. فصل کی سبل ربک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے راستے پیدا کیے ہیں ذلولا، ان راستوں کا چلنا آپ کے لیے آسان بنا دیا ہے، ان راستوں میں نکلو اور جاؤ پھولوں کے پاس، اور اس میں جو رس ہوتا ہے وہ رس ان سے جو ہے نا حاصل کرو. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں چھوٹی سی مکی ہے, وہ جا کر جو ہے نا پول سے رس اٹھاتی ہے اور پھر جو ہے نا اس کو پی جاتی ہے, اور پھر اس کے پیٹ سے پاخانے کے راستے سے, منہ کے راستے سے نہیں پاخانے کے راستے سے جو ہے نا کیا خارج ہوتا ہے, منہ کے راستے سے کیا خارج ہوتا ہے, شہد خارج ہوتا ہے. یخرج من بطونها شراب, پینے کی چیز, مختلف الوانہ, اور اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں, فیہ شفاء للناس, بیر کا شہد اور رنگ کا ہوتا ہے, اور اس طریقے سے ککر کا شہد اور رنگ کا ہوتا ہے, اور اس طریقے سے سرسوں کا شہد اور رنگ کا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ جس زمانے کے اندر جو پھول ہوتے ہیں اس حساب سے شہد کا رنگ مختلف ہوتا ہے. پھر جو شہد پاکستان میں ہے اس کا رنگ اور ہے, جو افریقہ میں ہے اس کا رنگ اور ہے, جو دیگر ممالک میں ہے اس کا رنگ اور ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون, اس میں نشان دلائل ہے اس قوم کے لیے جو غور فکر کرنا چاہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات میں. واللہ خلقکم ثم یتو, اور یہ ہے کہ ان کا بھی بڑا عجیب نظام ہے, جس طریقے سے ایک مملکت کے اندر بادشاہ ہوتا ہے, رانی ہوتی ہے, اور فوج اور پولیس, یہ سارے ڈپارٹ ان کے ہاں ہوتے ہیں, پولیس بھی ہے, فوج بھی ہے, بادشاہ بھی ہے, ملکہ بھی ہے, اور اس کا تخت بھی ہوتا ہے. اور اس طریقے سے جو ہے نا اگر کوئی دشمن جراثیم لے کے ان کے چتے میں آتا ہے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں, پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے, اور ان کے چتے کے پاس بہت ساری مکیاں آپ کو مری ہوئی ملے گی. یہ دشمن مکیاں ہوتی ہیں کہ جو زہریلے چیزیں لا کر ان کے چتے میں ڈالنا چاہتی ہیں, اور یہاں جو پولیس ہے وہ پولیس ان کو پکڑ لیتی ہے اور پکڑ کے جو ہے مار دیتی ہے. ایک عجیب نظام ہے, شہد یا تو پورا خالص ہوگا یا پورا جو ہے نا وہ جاری ہوگا, ملاوٹ بالکل برداشت نہیں کرتا, بالکل برداشت نہیں کرتا. یا تو مکمل جعلی ہوگا لوگوں کا بنایا ہوا ہوگا, اور یا مکمل کیا ہوگا اصلی ہوگا. اصلی شہد میں اگر کوئی ملاوٹ کرے گا تو دو تین دن کے بعد وہ خراب ہو جائے, وہ ملاوٹ کو قبول نہیں کرتا, پاکیزہ چیزیں. واللہ, لیکن اب تو لوگوں نے فیکٹریاں بنائی ہیں اور وہ جو شہد لوگ بناتے ہیں, اصلی شہد جو ہے نا اس کے مقابلے میں اس کے سامنے نقلی نظر آتا ہے, اور نقلی شہد جو ہے نا اس کے سامنے اصلی کے سامنے اصلی نظر آتا ہے. شہد کے پہچان کے لیے لوگوں نے مختلف طریقے ایجاد کیے ہیں, لیکن جس نے اصلی شہد, یعنی پہلے کوئی اور شہد نہ کھایا, اصلی شہد جس نے کھایا ہو, اور ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ کھایا ہو, وہ ایک ذائقہ ہوتا ہے, وہ آدمی کے ذوق کے اندر فٹ ہو جاتا ہے. وہی آدمی جب شہد کو چیک کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اصلی ہے جعلی ہے, اس کا جو لیب ہے وہ صحیح رپورٹ دیتا ہے. اس کے علاوہ باقی یہ ہے کہ لوگوں نے مختلف جو طریقے بتائے ہیں وہ سارے غلط ہیں, اسے پتہ نہیں چلتا. ہم نے کہا ہے بچپن کے اندر اصلی شہد, دیہاتوں کے اندر جب نکلتے تھے گھومتے پھرتے تھے شہد ملتا تھا, اتار کے جو ہے نا کھاتے تھے, اصلی شہد میں چکھتے ہی مجھے پتہ چلتا ہے کہ اصلی ہے یا نقلی ہے, اور نقلی شہد کا بھی جو ہے نا مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ نقلی ہے, بالکل ذائقے سے پتہ چلتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے مختلف رنگ ہے جو زمین پر بکھرے پڑے ہیں, جس سے ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں اگر اس میں غور فکر کریں. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد ما علم شیئا. کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں, اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کر دیا, پھر تم پر جو ہے نا موت بھی میں لے کے آتا ہوں, زندگی میں نے دی, جسم میں نے دیا, اور اس طریقے سے موت بھی میں لے کے آتا ہوں. وَمِنْكُمْ, کسی پر جو ہے نا بچپنے میں موت آتی ہے, کسی پر جوانی میں, اور کسی پر جو ہے نا بڑھاپے کی ابتدائی عمر میں, اور کسی کو جو ہے نا لمبی زندگی دیتا ہوں, تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ, اور تم میں سے کسی کو جو ہے نا کیا کرتا ہوں, لوٹا دیتا ہوں کس کی طرف, نکمی عمر کی طرف, نکمی عمر کی طرف. کیونکہ ہر چیز ناقص ہو جاتی ہے, دماغ ختم ہوتا ہے, حافظہ ختم ہوتا ہے, بینائی ختم ہو جاتی ہے, اور اس طریقے سے جو ہے نا آدمی چلنے پھرنے کا قابل نہیں رہتا, تو ظاہر ہے یہ نکمی عمر ہے, اس کی طرف میں تمہیں لوٹا دیتا ہوں. لکھے لا یعلم بعد ما علم شیئاً, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آدمی زندہ ہے, اندھی آدمی زندہ ہے, بیٹھا ہوا ہے, لیکن جو کچھ جانتا تھا اب نہیں جانتا ہے. جو جانتا تھا وہ اب نہیں جانتا ہے. لوگ پڑھائیاں کرتے ہیں اور لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, دنیا کی ڈگریاں لیتے ہیں, لیکن عمر کا ایک ایسا حصہ آ جاتا ہے کہ پھر دماغ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے ہاتھ بھی صحیح کام نہیں کرتے ہیں. وہی آدمی جو کئی ڈگریاں لیے ہوئے ہیں وہ بیکار بیٹھ جاتا ہے. ساری ڈگریاں کیا ہو جاتی ہیں؟ بیکار ہو جاتی ہیں. اور پہلے وہ اپنے فن کا امام تھا, لیکن یہ ہے کہ اب اپنے فن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. اللہ تبارک و تعالی ہماری بے بسی اور ہماری کمزوریاں ہمارے سامنے لاتے ہیں کہ کمال حاصل کر لیا آپ نے, لمبی زندگی دے دی, اور اس طریقے سے جسم آپ کا وہی موجود ہے, آپ کے پاس وہی ڈگریاں سب کچھ موجود ہے, لیکن یہ ہے کہ جاننے کے باوجود کیا ہو گئے, اب جو ہے نا جاہلوں کی طرح ہو گئے, کچھ بھی نہیں جانتے ہو. تاکہ یہ سب چیزیں آپ کو بتائی جائے, اس لیے لمبی زندگی جو ہے نا اللہ فرماتے ہیں کہ میں دیتا ہوں. ان اللہ علیم قدیر واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے اعتبار سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. جن کو جو ہے نا فضیلت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے اندر, وہ کبھی تیار نہیں ہوتا کہ ان کا رزق جو ہے نا, جو ان کا رزق ہے وہ لٹا کر کس کو دی جائے؟ علی ما ملکت ایمانہم, ان کے غلاموں کو. فہم فیہ سوا, حالانکہ دونوں ایک ہی مائیت سے تعلق رکھتے ہیں. مجازی مملوک بھی انسان ہے, مجازی مالک بھی انسان ہے, لیکن مجازی مالک کبھی جو ہے نا وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا رزق میرا کانا میرا غلام کا ہے. تو یہ شرک کی قباحت کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا بیان کرتے ہیں, اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں جنس ایک ہے, نوع ایک ہے, ماہیت ایک ہے, دونوں انسان ہیں, آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں, لیکن فرق ہے درجات کے اعتبار سے, ایک تھوڑا سا اوپر ہے دوسرا تھوڑا سا نیچے. وہ جو تھوڑا سا اوپر ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میری سیٹ پر جو ہے نا میرا غلام آ کر بیٹھے, میری نشست پر میرا غلام آ کر بیٹھے, اور جو کھانا میرے لیے بنا ہے میرا غلام میرا خادم جو ہے نا وہ کھانا آ کر جو ہے نا کھائے. بلکہ بعض لوگ اب تو غلام نہیں, اب تو لوگوں کے پاس جو چوکیدار اور ڈرائیور ہوتے ہیں, جو کھانا گھر کے اندر اپنے گھر کے افراد کے لیے بنایا جاتا ہے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ملازم اور چوکیدار اور ڈرائیور ہے وہ اس کھانے کو وہ کھائے. ان کے لیے الگ سے جو ہے نا ایسے بدبختوں کے گھروں کے اندر کھانا پکتا ہے. یہ تفاوت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہاں پر تو تم مالک اور مملوک کو برابر نہیں کرتے ہو, جبکہ دونوں انسان ہیں, دونوں کی ماہیت ایک ہے, اور یہاں پر جو ہے نا دونوں کے درمیان تفاوت رکھا ہے تم نے, اور ادھر جو ہے نا خالق اور مخلوق جہاں کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی مناسبت نہیں ہے. ایک جو ہے نا کمال کے اعلیٰ درجے پر ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ سب سے جو ہے نا نیچے ہے, وہاں تم نے برابر کر رکھا ہے. وہاں مخلوق کو اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیا, اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیا جاتا ہے وہاں مخلوق سے مانگتے پھرتے ہو. یہ ظلم. افبنعمت اللہ یجحدون, یہ زجر ہے, کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی انکار کرتے ہو؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ یہ دلیل ابقائی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نفسوں سے تمہارے لیے کیا پیدا کیا؟ رفیق حیات کو. تو انفسکم سے یہ مراد نہیں ہے. اب یہ جو غامدی جیسے گمراہ لوگ ہوتے ہیں, اگر یہ آیت ان کو مل گئی تو وہ کہے کہ بیٹی کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری رفیق حیات کو تمہارے نفسوں سے پیدا کر دیا. تو یہاں انفس سے مراد کیا ہے؟ نوا ہے, یعنی جس نوا کے تم ہو اسی نوا سے ہم نے تمہاری رفیق حیات کو کیا کر لیا, پیدا کر لیا. وجعل لکم من ازواجکم برینا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری بیوی سے جو ہے نا تمہارے لیے کس کو پیدا کیا؟ بیٹوں کو پیدا کیا. وحفدتن, اور صرف بیٹوں کو نہیں پوتوں کو پیدا کیا, بیٹوں کو بھی تم نے دیکھا پوتوں کو بھی دیکھا, اور اس طریقے سے بسا اوقات تو پڑ پوتوں سے بھی آدمی آگے کو دیکھتا ہے. یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. ورزقكم من الطيبات، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو رزق دیا پاکیزہ، آپ حبل باطل یؤمنون سجر. اب تم جو ہے نا ایمان کس پر رکھتے ہو؟ بت پر ایمان رکھتے ہو، باطل پر ایمان رکھتے ہو، اور اسی باطل کو آپ نے، بت کو آپ نے، اور گائے کو آپ نے کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا، اور اس کو لا کر میرا شریک جو ہے نا میرے برابر کھڑا کر دیا اور میرا شریک ٹھہرا دیا. وبنعمت اللہ یوم یکفرون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے کیا کرتے رہتے ہیں؟ نہ قدری اور نہ شکری کرتے رہتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ظلم یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جن کی پوجا کرتے ہیں وہ مالک نہیں ہے اس کا کہ وہ ان کو رزق دے دے آسمانوں سے اور زمینوں سے. ظاہر ہے آسمان زمین سے تو رزق وہی دے سکتا ہے جس کو کنٹرول ہو آسمان اور زمین پر، جس کا حکم چلتا ہو زمین آسمان کے اوپر، آسمانوں سے بارش برسائے اور زمین کو حکم دے کہ آپ بارشوں کو کیا کرے، بارش کے پانی کو قبول کرے، وصول کرے. تو یہ اختیارات تو اللہ کی سوا کسی کے پاس نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جن کو میرا شریک ٹھہرایا ہے اور میرے ساتھ جو ہے نا جن کو انہوں نے معبود بنایا ہے وہ ان چیزوں کا مالک نہیں ہے، یعنی وہ ان کے قدرت میں نہیں، ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آسمان سے اور زمین سے رزق کا انتظام کرے. ولا یستطیعون، نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں. فلا تضربوا للہ امثالا، لہذا خبردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرنا کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تشبیہ دیتے ہو دنیا کے بادشاہوں کے ساتھ اور بادشاہ سے بغیر پیے کے ملاقات نہیں ہوتی، پیے جو ہے نا پیے سے بات کرنی پڑتی ہے. لہذا جو اپنے آپ کو بہت زیادہ مشرکین کے اندر نیک کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو پیے کی حیثیت سے پکڑ رکھا ہے، بت کو قبر کو ہم نے پیے کی حیثیت سے پکڑ رکھا ہے. اللہ کے لیے مثالیں بیان نہیں کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہو. ضرب اللہ مثلا عبدًا مملوکًا لا یقدر علی شیء، اللہ تبارک و تعالی نے مثالیں بیان کی ہیں برائے بتلان شرک. اللہ نے مثالیں بیان کر کی ہے کہ ایک غلام ہے اور وہ مملوک ہے، لا یقدر علی شیء، اور وہ بالکل اختیار نہیں رکھتا کسی بھی چیز پر. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، دوسرا آدمی سید ہے، اللہ ہم نے اس کو کیا دیا؟ رزق دیا، اور اس کو بھائی اختیار بنایا، اور جو رزق ہم نے اس کو دیا ہے وہ اس رزق کو دن رات کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا رہتا ہے، کلم کلم بھی اور چپ کر بھی. حل یستونا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بھائی اختیار ہے اور ایک بے اختیار ہے. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ورنہ یہ ہے کہ اگر اکثر لوگ جانتے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتے. جب حمد میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو عبادت میں تو بطریق اولا اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. بل اکثرہم لا یعلمون. وضرب اللہ مثلا، ایک مثال تو یہ ہو گئی، دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں. مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء، دو آدمی ہیں، ایک گنگا ہے، غلام ہے اور کسی چیز پر قادر نہیں ہے. ووکل علی مولاہ، اور یہ جو غلام ہے، گنگا ہے، غلام ہے، یہ بوجھ ہے اپنے مولا کے اوپر. اینما یوجہ لا یاتی بخیر، جہاں اس کو بھیجتے ہیں تو وہاں سے خیر نہیں لاتا، کام کو بگاڑ کے آتا ہے. حل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل، کیا یہ آدمی جس میں صفات کی بہت زیادہ کمی ہے، ایک تو غلام ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہے، اب کم ہے، اور اس طریقے سے بالکل جاہل ہے، صفات کی کمی ہے، کام کے لیے بھیجو تو کام بگاڑ کے آتا ہے. دوسرا آدمی اس کے مقابلے میں وہ ہے، من یأمر بالعدل، جو حکم دیتا ہے اچھی باتوں کی. کیا مطلب؟ یعنی قوت علمیہ ہے اس کے پاس. وہو علی صراط مستقیم، اور وہ صراط مستقیم پر ہے، یعنی قوت عملیہ بھی ہے اس کے پاس، قوت عملیہ بھی موجود ہے، قوت علمیہ بھی موجود ہے، تو کیا یہ دونوں آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ دنیا کا جاہل سے جاہل آدمی بھی ان دونوں کو برابر نہیں سمجھے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثالیں بیان کی ہے کہ یہاں تو جو باصفات ہے وہ اور جو بھی صفات ہے دونوں انسان ہے، دونوں کی ماہیت ایک ہے، لیکن کوئی بھی آدمی ان کو برابر قرار نہیں دیتا، برابر نہیں سمجھتا دونوں کو. اسی طریقے سے پہلا والا جو با اختیار تھا اور دوسرا جو بے اختیار ہے، ان کو بھی کوئی برابر نہیں سمجھتا. تو حالانکہ دونوں کی ماہیت ایک ہے، دونوں انسان ہے، دونوں جو ہے نا آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں. تو یہاں جب برابری کی آپ قائل نہیں ہو تو پھر خالق اور مخلوق میں برابری کی کیسے قائل ہو گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ نے مخلوقات کو کس طریقے سے شریک ٹھہرایا اور کس طریقے سے آپ نے ان کو لا کر اللہ کے برابر کھڑا کر دیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام صفات کمال کے ساتھ متصف ہے. اور جس کو آپ نے معبود بنایا ہے اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میری عبادت ہو رہی ہے یا میری عبادت نہیں ہو رہی ہے، میرے سامنے کون سجدے میں پڑا ہے اور کون سجدے میں نہیں ہے، میرے سامنے کس نے کیا رکھا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے اس کو. تو ایسی جو ہے چیزوں کو آپ نے اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیا اور اللہ کا شریک ٹھہرایا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اللہ ہی کے پاس ہے زمین آسمان کے مغیبات کا علم، یعنی غیب کا علم منحصر ہے ذاتِ باری تعالیٰ میں. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، قیامت کب آئے گی، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے. اور اس طریقے سے قیامت کا معاملہ جو ہے نا إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے گا تو آنکھ کے جھپک سے پہلے قیامت آ جائے گی. او اقرب، یا اس سے بھی زیادہ پہلے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، دلیل عقلی نمبر 6 ہے، ذرا اس پر بھی غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ماں کے پیٹ سے دنیا میں لے کر آیا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اور تمہارے مقابلے کے اندر دیگر مخلوقات، ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو محدود علم کے ساتھ پیدا کیا. مرغی کا بچہ 21 دن کے بعد انڈے سے باہر آتا ہے اور وہ دانہ چگنے بھی جانتا ہے، دانے میں اور کنکر میں فرق بھی کرتا ہے، اور اس طریقے سے وہ چلنے بھی جانتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوست اور دشمن میں بھی فرق کرتا ہے، حالانکہ وہ ابھی 1 دن کا ہے، لیکن بلی کو دیکھتا ہے بھاگتا ہوا ماں کے پاس جاتا ہے. اور اس طریقے سے جب سردی لگتی ہے تو بھاگتا ہوا ماں کے پاس جاتا ہے، اور اس طریقے سے جب بھی اس نے آرام کرنا ہوتا ہے تو ماں کے جو ہے نا ریشوں میں جا کر چپ جاتا ہے. اس کو یہ تعلیم کسی نے نہیں دی ہے، اسی علم کے ساتھ وہ دنیا میں آیا ہے. لیکن انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے نا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، میں تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر لے کر آئے، دنیا کے اندر آیا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. حالانکہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں گزارا اور مرغی کے بچے نے 21 دن انڈے میں گزارے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے ہو، بیٹھنا نہیں جانتے ہو، چلنا نہیں جانتے ہو، باتیں کرنا نہیں جانتے ہو، اور اس طریقے سے آگ میں پول میں فرق نہیں کر سکتے ہو، اور اس طریقے سے نفع نقصان میں، دوست دشمن میں فرق نہیں کر سکتے ہو. لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمالی صلاحیت کے ساتھ آپ کو پیدا فرمایا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے جو صلاحیت درکار ہے، جو اسباب درکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صلاحیت ان اسباب کے ساتھ آپ کو پیدا فرمایا. تو پھر وہ مخلوقات جن کو اللہ نے وہ صلاحیتیں نہیں دی ہے جو آپ کو دی ہے، وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتی ہے، وہ انجینئر نہیں بن سکتی ہے. آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بیل گائی، بھینس، اونٹ اور اس طریقے سے گدھا، گھوڑا، کوئی جو ہے ڈاکٹر بنا ہو یا انجینئر بنا ہو، اور اس طریقے سے مرغی اور مرغا جو ہے نا وہ کیا بنا ہو، وہ انجینئر اور ڈاکٹر بنا ہو یا میکینک بنا ہو. لیکن یہ ہے کہ انسان جو دنیا میں جاہل آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب علم سے نوازا ہے اور صلاحیتوں سے نوازا ہے، یہاں پھر وہ علم حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کر کے بڑا عالم بن جاتا ہے، محدث، مفتی اور فقی بن جاتا ہے، اور اس طریقے سے ڈاکٹر اور انجینئر بن جاتا ہے، اور اس طریقے سے دنیا کے مختلف شعبوں کا جو ہے نا وہ ماہر اور امام بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام سامان عبرت ہے آپ کے لیے، اس میں اگر آپ غور فکر کرتے تو اپنے خالق اور مالک کو پہچانتے، اللہ کے ساتھ بے جان مخلوق کو شریک نہ ٹھہراتے۔ جعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں سماعت سے نوازا، اور اس طریقے سے اللہ نے سننے کے لیے کان دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، اور اس طریقے سے سوچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل دیا ہے۔ لعلکم تشکرون، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں جو آپ کے استعمال میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی تاکہ ان نعمتوں کو استعمال کرتے وقت آپ اللہ کا کیا کرے، شکر ادا کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی اختیار کرنی اللہ کا شکر ہے۔ الم یروا الطیر مسخرات فی جو السماء، پرندوں کے اوپر نظر ڈالے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان کے اندر، فضا کے اندر ٹھہرا کے رکھا ہے۔ پرندے کے اندر کوئی مشین نہیں لگی ہے اور کوئی پیٹرول جو ہے نا اس کے اندر نہیں ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے جو ہے نا وہ اڑتا ہے اور پھر فضا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹھہرا کے رکھتا ہے۔ کس شان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ٹھہرا کے رکھا ہے۔ اور بسا اوقات تو پرندہ بالکل فضا کے اندر ساکن ہو جاتا ہے، ساکن ہو جاتا ہے، زمین پر اپنا شکار تلاش کرتا ہے تو بالکل کھڑا ہو جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ اس میں ذرا غور فکر کرے، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ، فضا کے اندر پرندے کو کس نے جو ہے نا تام رکھا ہے؟ اللہ ہی نے تام رکھا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو پرندوں کو فضا کے اندر کیا کر لے، تامے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ان تمام چیزوں کے اندر چیزوں میں تمہارے لیے کیا ہے، دلائل ہے، لیکن اس قوم کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتی ہے، ان کے لیے ان تمام مخلوقات کے اندر کیا ہے، دلائل ہے توحید کے، اس سے جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کو جان سکتے ہیں، اللہ کے وجود کو جو ہے نا وہ جان سکتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ کے نعمتوں کو جو ہے نا گنتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھروں کے اندر تمہارے لیے کیا بنایا، رہنے کی جگہ بنایا، حضر کے اندر تم اپنے گھروں کے اندر رہتے ہو۔ وجعل لکم من جلود الانعام، اور اس طریقے سے حیوانات کے چمڑوں سے جو ہے نا اللہ نے تمہارے لیے کیا بنایا ہے، گھر بنائے ہے، کس کے اندر، سفر کے اندر، خیمے، آپ اس سے خیمے بناتے ہو سفر کے اندر، تو پتھروں کا اور اس طریقے سے سیمنٹ کا گھر ہوتا ہے حضر کے اندر، اور اس طریقے سے حیوانات کے چمڑوں کا گھر جو ہے نا ہوتا ہے سفر کے اندر۔ تستخفونہا، تم جو ہے نا ہلکا پھلکا سمجھتے ہو اس کو، ہلکا پھلکا جو ہے نا اٹھاتے ہو اس کو سفر کے اندر، یوم ازانکم جب آپ کوچ کرتے ہو، ویوم اقامتکم اور اس طریقے سے جب آپ اس کو کیا کرتے ہو، نصب کرتے ہو، کہیں ٹھہرتے ہو، نصب کرتے ہو، ومن اسوافہا اور اس طریقے سے یہ جو حیوانات ہے یا بیڑ وغیرہ ہے ان کے اونس ہیں، اور اس طریقے سے اوبارہا اور اس طریقے سے اونٹوں کی جو روئی ہے، واشارہا بکریوں کی جو بال ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اسے تم کیا بناتے ہو، اساسن اسباب خانہ بناتے ہو اس سے، ومتان اور اس طریقے سے دیگر استعمال کی چیزیں بناتے ہو، الہین یعنی جب تک جو ہے نا یہ پرانی نہیں ہو جاتی ہے تو آپ کے استعمال میں رہتی ہیں، اور اس طریقے سے ان کے چمڑوں سے بھی آپ مختلف چیزیں بناتے ہو استعمال کے لیے، جوتا اور اس طریقے سے برتن، مختلف چیزیں بناتے ہو۔ واللہ، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوقات ہے، آپ کے استعمال میں ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو ہے نا مخلوقات کے اندر کچھ چیزوں کو تمہارے لیے سایہ بنایا ہے، درختوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور وہ تمہارے لیے بہترین سایہ ہوتا ہے، گھر کے اندر درخت لگاؤ تو پورا گھر اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ راستوں میں سایہ درخت لگانا جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اس لیے کہ مسافر جب سفر کرتا ہے اور گرمی سے جو ہے نا تنگ آ جاتا ہے، کئی راستے میں درخت ہو اس کی چھاؤں میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، خیر اللہ کرتا ہے یا تھوڑی دیر کے لیے آرام جو ہے نا وہ کرتا ہے، اور یہ درخت جو ہے نا یہ ہواؤں کو صاف کرتے ہیں اور اس طریقے سے گرم ہواؤں کو جو ہے نا وہ ٹھنڈا کر کے اوپر سے نیچے لے کے آتے ہیں، اور آپ کو ہر درخت کے نیچے آپ کو صاف ستھری ٹھنڈی ہوا ملے گی۔ اس طرح اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وجعل لکم من الجمال اکنانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پہاڑوں میں کیا بنایا، غار، وہ غار بھی تمہارا گھر ہے، پہاڑوں کے اندر اللہ نے غار بنائے ہیں۔ وجعل لکم سرابیلا, اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے کیا پیدا کیے ہیں, کرتے لباس پیدا کیا ہے, تقیکم الحرہ, جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور اس طریقے سے سردی سے بچاتے ہیں, وسرابیلا تقیکم باسکم, اور جنگی لباس بھی ہے زرے وغیرہ جو تمہیں جو ہے نا کیا کرتے ہیں جنگ کے اندر دشمن کے ہتھیاروں کے وار سے بچاتے ہیں, کذالک یتم نعمتہ, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام فرما رہے ہیں. یہ بے تحاشا اللہ کی نعمتیں ہیں جو آپ کے استعمال میں ہے, دن میں استعمال میں ہے, رات میں استعمال میں ہے, ہر وقت آپ کے استعمال میں ہے. کچھ نعمتیں تو ایسی ہیں کہ سوتے میں اللہ ہمارے استعمال میں ہے, ہم سو رہے ہوتے ہیں ہمارا دل جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے, خون جو ہے نا وہ دوڑ رہا ہوتا ہے, پھیپھڑے جو ہے نا وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم آرام سے جو ہے نا خراٹے لے رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. اور کسی کا نیند کے درمیان, نیند کے دوران اگر نظام جام ہو جائے تو وہ بھی قومی کی طرف چلا جاتا ہے, مر جاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نعمتیں تم پر کیوں کی ہے, لعلکم تسلمون, تاکہ اللہ کے نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو شرم اور حیا آ جائے کہ اللہ کی نعمتیں میرے استعمال میں ہیں, اور میں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مخلوق کو میں نے معبود بنا لیا, اور میں نے بت کے سامنے سجدے لگا دیے, اور اس طریقے سے دیگر مخلوقات کے سامنے میں نے سجدے لگائے. شاید جو ہے نا یہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے, اور پھر آپ مخلوق کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر سر بسجود ہو جائے اور سر تسلیم خم ہو جائے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو اپنے نعمتوں سے نوازا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمُ الْبَلَاغُ, زجر ہے اگر تم پھر گئے حق قبول کرنے سے, یاد رکھو فَإِنَّمَا عَلَيْكُمُ الْبَلَاغُ بَلَاغُ الْمُبِينُ, ہمارا کام تم تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے, ہمارا کام ہے تم تک اللہ کا پیغام پہنچانا. اللہ کا پیغام تم سے منوانا ہمارا کام نہیں ہے, ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے, اللہ کا پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے, وہ ہم نے اپنا کام کر لیا. آگے قبول کرو گے تو فائدہ آپ کا, قبول نہ کرو گے تو نہیں کرو گے تو نقصان بھی آپ کا. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کو جانتے بھی ہیں, ہر نعمت کو جانتے ہیں, کیونکہ اس طریقے سے پاگل تو کوئی بھی نہیں ہے کہ اللہ کی نعمت اس کے سامنے آ جائے, اللہ کی نعمت کو جو ہے نا وہ استعمال کرے اور اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ نعمت ہے, اور پھر یہ بھی پتہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. جانتے ہیں, ہر ایک جانتا ہے اللہ کی نعمت کو, تو کو جانتے ہیں. ثم ینکرونها, لیکن اللہ کے نعمتوں کو جانتے ہوئے اور پھر جو ہے نا استعمال کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں اللہ کا. کس طرح انکار کرتے ہیں, بے اشراکہم, کہ بت کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا, قبر کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا, سورج چاند تاروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا, آگ کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا, گائے کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا اور ان کی پوجا شروع کر دی, تو یہ انکار ہے اللہ کا. وہ اکثر ہم الکافرون, اور اکثر جو ہے نا یہ نا شکرا ہے. ویوم نبعث من کل امت شہیدا ثم لا یؤذن للذین کفروا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, تخویف اخروی ہے, کڑا کر دیں گے ہم ہر امت سے جو ہے نا ایک گواہ کو, ہر امت سے جو ہے نا ایک گواہ کو ہم کیا کریں گے, کڑا کریں گے, اور وہ قومی جو ہے نا آدمی ہوگا یا نصیبی آدمی ہوگا, لیکن یہ ہے کہ پھر کیا ہوگا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کے شر پر جو ہے نا کیا ہوں گے, گواہ ہوں گے. تو اب ظاہر ہے جس امت کے پاس شر ہو اور وہ شر کی زندگی گزار کے یہاں سے جو ہے نا آخرت کی طرف منتقل ہوگی, اور پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شر کی گواہی دیں گے, تو اس امت کے بچنے کا کوئی چانس ہے, پھر سواری پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بچے. ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کو معذرت کا چانس نہیں دیا جائے گا, اور اس طریقے سے ان کا کسی قسم کا کوئی عذر جو ہے نا قبول نہیں کیا جائے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ, جب ظالموں کو عذاب کے اندر ڈالا جائے گا, یہاں اذا رآ اس سے مراد کیا, دخول ہے کہ جب کافر کو ظالم کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور عذاب کے پاس جب اس کو پہنچایا جائے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کسی قسم یعنی کمی نہیں کی جائے گی اس کے سزا میں اور اس طریقے سے اس کے عذاب میں, اور نہ ان کو جو ہے نا پھر کیا کی جائے گی, ولا ہم ينظرون, اور نہ جو ہے نا ان کی کسی قسم کی رعایت کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. تو عذاب میں ڈالنے سے پہلے مہلت نہیں دی جائے گی, اور عذاب میں ڈالنے کے بعد عذاب کے اندر کمی نہیں کی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا, قیامت کے دن تابعین جب متبوعین کو دیکھیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جن جن کی عبادت کرتے تھے جب ان کو دیکھیں گے, اپنے معبودوں کو دیکھیں گے, تو فوراً جو ہے نا ان کی شکایت لگانا شروع کریں گے, کہیں گے کہ اللہ یہ تو ہمارے معبود تھے دنیا کے اندر, اور انہوں نے ہمیں روکے رکھا آپ کی عبادت سے, اور ان کی وجہ سے ہم آپ کی بندگی کی طرف نہیں آئے, ان کی بندگی کرتے رہے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. وہاں سے جواب آ جائے گا, جواب کیا ہے, وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ. شرکا کہیں گے اپنے عابدین سے, معبودین کہیں گے اپنے عابدین سے کہ تم جھوٹے ہو, تم جھوٹے ہو, ہم نے تو آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ ہماری عبادت کرے, ہماری بندگی اختیار کرے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا, اور واقعی پتھر کو کیا پتہ ہے کہ میرا پوجا کون کرتا ہے, اور قبر کے اندر جو بزرگ پڑا ہے اس کو کیا پتہ ہے کہ باہر لوگ میرے پوجا میں لگے ہوئے, اور میری قبر کا طواف ہو رہا ہے, اور لو یہاں سجدے ہو رہے ہیں, اس بیچارے کو کیا پتا. تو وہ کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے, جھوٹا ہے اللہ, یہ جھوٹا ہے, ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے, ہم نے تو نہیں کہا تھا ان سے کہ آپ ہماری عبادت کرے اور اس طریقے سے ہمیں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ٹھہرائے. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ, اور وہی جو ان کے معبود ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کریں گے اور انقیاد کا راستہ اختیار کریں گے. وَذَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور اس طریقے سے ان کی بے سند باتیں ساری کی ساری وہاں کیا ہو جائے گی, گم ہو جائے گی, ان سے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق عذاب, جنہوں نے کفر اختیار کیا یعنی زلال, اور پھر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکتے بھی رہے, ازلال, زدناهم عذابا فوق العذاب, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو دگنا عذاب دیں گے, ایک عذاب ہوگا کفر کا یعنی زلال کا, اور دوسرا عذاب ہوگا کس کا, ازلال کا عذاب ہوگا. ایک تو کفر کا عذاب ہے اور دوسرا عذاب جو ہے نا اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کا عذاب, یہ دوسرا ڈبل عذاب ہوگا. بما کانوا یفسدون, یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا, ہر امت کے اندر ہر امت پر گواہ جو ہوگا وہ ان کے نفوس سے ہوگا, نسبی یا وطنی, وجہ نابے کا شہیدن, اور پھر جو ہے نا آپ کو ان پر ہم گواہ بنائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی بگڑی زندگی کی گواہی دیں گے. اللہ اولائے ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شین وہدن ورحمتا وبشرا للمسلمین, ہم نے آپ پر وحی نازل کی ہے اور اس طریقے سے کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے, اور اس طریقے سے سراپا ہدایت ہے, اور اس طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے, ہدایت ہے ہر کسی کے لیے, رحمت ہے مومنین کے لیے, وبشرا للمسلمین, اور اس طریقے سے خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, یہ اصول کامیابی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے عادل کا اور احسان کا, وایتائے ذی القربیٰ, تین عوامر ہے یہاں پر اور تین نواحی ہے. اللہ عادل کا حکم دیتا ہے کہ ہمیشہ جو عادل سے پیش آئے ہر کسی کے ساتھ, احسان کا حکم دیتا ہے کہ آپ ہر کسی کے ساتھ جو ہے نا احسان اور بلائی کرے. وہ احسد الی من اساء کا, آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو آپ برائی نہ کرے, بلکہ آپ کے ساتھ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی اچھائی کرے, کیونکہ اللہ پاک نے احسان کا حکم دیا ہے. عادل کرے, اگر آپ کی اولاد کے ساتھ کسی کا تنازع ہے تو آپ حق سچ کا فیصلہ کرے اور عادل کا فیصلہ کرے. آپ کا دل جو ہے نا فیصلہ کرتے وقت اپنی اولاد کے درمائل نہ ہو, اپنے بھائی کی طرف مائل نہ ہو اور اس طریقے سے اپنے خاندان کے لوگوں کی طرف مائل نہ ہو, بلکہ آپ کی نظر جو ہے نا وہ اللہ کے قانون پر ہو, اور اس طریقے سے فیصلے کے اندر آپ سے کمی کوتاہی نہ ہو جائے, عدل انصاف کی طرف جائے. وہ اتا ذل قربا, اور اس طریقے سے جو آپ کے عزیز قریبی عزیز و اقارب ہے ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا مال خرچ کیا کرے. یہ تین عوامر ہیں. وینہا عن الفحشائی, تین نواحی ہے, بے حیائی سے جو ہے نا لوگوں کو روکے اور خود بھی روکے, والمنکر اور اس طریقے سے مطلق برائی سے, والبغی اور ظلم سے جو ہے نا, یہ تین جو ہے نواحی ہے. یعظکم لعلکم تذکرون, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ نصیحت کرتے ہیں شاید آپ کو بات سمجھ آ جائے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تم نے جو عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کرے اور اس کی پاسداری کرے, خاص کر وہ عہد جس کو مضبوط بنانے کے لیے آپ نے اللہ کی قسم کائی ہے, اس عہد کو تو بہت زیادہ خیال رکھے. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ, بعد توقید یہاں, وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا, اور تم نے جو ہے نا اس عہد جس عہد کی آپ نے قسم کھائی ہے اس عہد کے اندر تو آپ نے اللہ کو ضامن بنا دیا, تو ظالم اس عہد کو پھر آپ توڑتے ہو. ان اللہ یعلم ما تفعلون, اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں تو جو کچھ تم کرتے ہو. جب اللہ تبارک و تعالی تمہارا عہد توڑنے کو جانتے ہیں تو پھر تو دل کے اندر خوف ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا عہد نہیں توڑنا چاہیے. ولا تکون کلتی نقضت عزلها, اور اس خاتون کی طرح نہ ہونا جو مکے کے اندر پاگل خاتون تھی, اور وہ جو ہے نا وہ کیا کرتی تھی, سوت جو ہے نا وہ کاٹتی تھی اور پھر شام کو جو ہے نا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتی تھی. اس کی طرح نہ ہونا کہ آج تم نے عہد کیے اور پکے عہد کیے اور اس طریقے سے عہد کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کائی ہے اور پھر جو ہے نا شام کو اس عہد کو توڑ دیتے ہو, اللہ کو ضامن بنائے اس عہد کو توڑتے دو. ولا تكون كالتي نقضت عزلها من بعد قوة انكاسا, ریزہ ریزہ کر دیا, تتخذون ايمانكم دخلا بينكم, تم جو ہے نا اپنے نقض عہد کو کیا بناتے ہو, ذریعہ فساد بناتے ہو آپس کے اندر. ظاہر ہے عہد توڑنے کی وجہ سے کیا ہوگا, آپس کے اندر فساد برپا ہوگا. ان تكون امتا هي اربع من امت, یا یہ ہے کہ ایک آدمی قبیلہ کے دیوار سے افرادی قوت کے اعتبار سے زیادہ ہے اور دوسرا جو ہے نا افرادی قوت کے اعتبار سے کمزور ہے, تو اس کے ساتھ اگر تم نے عہد کیا ہے اس عہد کی تم پرواہ نہیں کرتے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھتے ہو, دیکھتے ہو کہ سامنے والا طاقتور ہے کمزور ہے, طاقتور ہے تو پھر عہد کا خیال رکھتے ہو اور کمزور ہے تو پھر عہد کو کیا کر دیتے ہو, توڑ دیتے ہو. یہ تمہارا ظلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ظلم اور ہمارے خامیوں کو اور ہمارے کمزوریوں کو ہمارے سامنے لاتے ہیں کہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو, اللہ کی قسمیں کا ہی عہد کرتے وقت, اور سامنے پارٹی اگر کمزور ہے تو عہد توڑ دیتے ہو, پارٹی طاقتور ہے تو پھر عہد کو نبھاتے ہو. ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدا ولکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء, اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو تم کو جو ہے نا ایک امت بناتے, اختلافات نہ ہوتی اور سارے کے سارے لوگ مسلمان ہوتے, لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت اور حکمت کے خلاف ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو جو ہے نا کس پر رکھا ہے, کسب اور اختیار پر رکھا ہے, کہ یہاں جو ہے نا آپ نے اپنے اختیار سے کیا کرنا ہے, کسب کرنا ہے, اور اسی پر جو ہے نا پھر آپ کو کیا دیا جائے گا, آپ کو عمل نامہ دیا جائے گا اور اس طریقے سے آپ کا فیصلہ ہوگا. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے, ولاکی یضل من یشاء ویہدی من یشاء, جسے چاہتا ہے گمراہ رکھتا ہے, جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے لیے گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے کا سبب بندی کہ اپنے بدعمالیاں ہوتی ہیں. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, یہ ترہیب ہے کہ ایک دن آنے والا ہے تم سے تمہارے کیے کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا, اپنے قسموں کو اور اس طریقے سے وہ عہود جن عہود کو جو ہے نا کرتے وقت آپ نے قسمیں کائی تھی ان کو فساد کا ذریعہ نہ بناؤ اس طریقے سے کہ ایک قوم کی قدم جو ایک قوم جو کیا ہو گئی تھی ثابت قدم ہو گئی تھی اور اس طریقے سے ان کے قدم جو ہے نا پھسل جائے. کیا مطلب؟ یعنی ایک دوسری جو ہے نا پارٹی ہے اور انہوں نے بھی کیا کیا ہے عہد کیا ہے اور قسمیں اٹھائی تھی عہد کے لیے اور عہد کو قسموں کے ذریعے سے خوب کیا کیا تھا مضبوط کیا تھا اور ان کا ارادہ نہیں تھا عہد کو توڑنا لیکن جب آپ نے توڑا عہد کو انہوں نے آپ کو دیکھ کر جو ہے نا کیا کر لیا عہد کو توڑ دیا آپ کا رنگ آپ کے گناہ کا رنگ جو ہے ان پر چڑھ گیا. تو اس طریقے سے آپ نے اپنے عمل کی وجہ سے بدعملی کی وجہ سے کیا کر دیا فساد برپا کر دیا اور اس طریقے سے معاشرے کو جو ہے خرابی کی طرف لے گئے. ولا تشترو بعہد اللہ ثمنا قلیلا اور عہد توڑ کر جو ہے نا کچھ یعنی تھوڑا سا مال نہ لینا کہ مال کے لیے آپ کیا کریں عہد کو توڑے. بہت سارے لوگ جو ہے نا کیا کرتے ہیں تھوڑا دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے تو عہد کو کیا کر دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں. انما عند اللہ هو خیر خیر لکم ان کنتم تعلمون اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پاس جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اور عہد توڑنے کی وجہ سے جو معمولی چیز آپ کو ملی ہے وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لیکن جن لوگوں نے صبر کرا سے اختیار کیا ان کے جو صبر کا جو جزا ہے وہ ہم احسن طریقے سے ان کو عطا کریں گے. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى یہ دستور خداوندی ہے کہ جو عمل صالح کرے گا مرد ہو یا عورت ہو وہ مومن. شرط یہ ہے کہ امام مومن ہو کیونکہ کافر کے اعمال صالحہ وہ بیکار ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ایسے لوگوں کو ہم دنیا کے اندر کیا دیں گے خوشگوار زندگی دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور آخرت کے اندر ہم ان کے اعمال کا ان کو بہترین بدلہ دیں گے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ آداب تلاوت ہے اذا قرات القرآن جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم تو تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا یاد رہے کہ شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہے کس کے اوپر اولیاء الرحمن کے اوپر. وعلی ربہم یتوکلون جو ایمان لائے ہیں ایمان لانے کے بعد اللہ پر توکل کرتے ہیں ایسے لوگوں پر شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہے. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ شیطان کو تسلط حاصل ہے کس کے اوپر ان لوگوں کے اوپر جو دنیا کے اندر شیطان کے دوست بنے ہوئے ہیں اور جو شیطان کی پارٹی بنے ہوئے ہیں اور جو شیطان کی ٹیم میں شامل اور داخل ہے. والذین ہم بھی مشرکون اور جو شیطان کے ساتھ کیا کرتے ہیں یعنی شیطان کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں شرک کی طرف جاتے ہیں اور اس طریقے سے شیطان کے کہنے پر وہ اللہ کے مخلوق کو اللہ کا شریک جو ہے وہ ٹھہراتے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایک نظام ہے کچھ احکامات میں نے قرآن مجید کے اندر نازل کیے ہیں وہ وقتی تھے کچھ احکامات جو ہے نا وہ مستقل تھے تو جو وقتی احکامات تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیے اور ان کی جگہ پر مستقل احکامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے. مشرکین نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے الزام لگانا شروع کر دیا کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ اللہ کا نہیں ہے یہ تو آپ کا بنایا ہوا جو ہے نا کتاب ہے آپ کی بنائی ہوئی کتاب ہے اور آپ کو جب دل چاہتا ہے تو احکامات کو کیا کرتے رہتے ہو اس کتاب کے اندر تبدیل کرتے رہتے ہو اور اس طریقے سے جو ہے نا چینج کرتے رہتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا ہے. بل اکثر ہم لا یعلمون قل نزلہ روح القدس آپ کہہ دیجئے کہ یہ کتاب یہ قرآن میں نے نہیں بنایا بلکہ روح القدس نے اس کو جو ہے نا یہ وہ لے کر آئے ہیں من ربک تیرے رب کی طرف سے بالحق حق کے ساتھ لیثبت الذین آمنوا تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے. وہدن اور اس طریقے سے جو ہے نا جنہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے. وبشر المسلمین اور مسلمانوں کے لیے جو ہے نا یہ کیا ہے بشارت ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ان مشرکین میں بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا نہیں ہے. قرآن اللہ پاک نے نازل نہیں کیا ہے بلکہ ایک بشر ہے ایک انسان ہے اور وہ پھر وہ یہ قرآن اور یہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے ہیں اور باقاعدہ وہ نام لیا کرتے تھے اس آدمی کا بلعام لوہار تھا اس کا نام لیتے تھے اور یہ نصرانی رومی تھا عجمی تھا روم کا تھا نصرانی تھا نام جو ہے نا یہ بلعام تھا قوم کا لوہار تھا اس کے بارے میں جو ہے نا مکے کے جو مشرکین تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مضمون پڑھاتا ہے اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر جو ہے نا یہ مضمون ہمیں سناتے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ یہ شبہ ثانی ہے ہم جانتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ کہیں گے کہ یہ قرآن جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے ایک بشر نے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی بے عقلی دیکھے الزام لگا دیا کہ یہ کتاب اور یہ کلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی جو ہے نا پڑھاتا ہے اور پھر آدمی کا نام بھی لیتے تھے کہ کون ہے بلعام اور وہ بلعام کون ہے قوم کا لوہار ہے اور وہ نصرانی ہے اور روم کا رہنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ ظلم دیکھیے جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں جس کی طرف یہ الہاد کی نسبت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے والا کون ہے بلعام ہے تو یہ نہیں سوچتے ہیں کہ وہ تو عجمی ہے اور قرآن کیا ہے عربی ہے عجمی کس طریقے سے عربی کلام بنا کر جو ہے دیتا ہے یہ ان کی بڑی غلطی ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم تخویف اخروی ہے جو لوگ اللہ کے آیات پر ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حق کے طرف ان کے رہنمائی نہیں فرماتے ہیں ولہم عذاب علیم اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ یہ شبہ اول کا دوسرا جواب ہے افترا کرتے ہیں کذب کا الذین لا یؤمنون بآیات اللہ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اولئک هم الکاذبون اور یہ سارے کے سارے کیا ہے جھوٹے ہیں ومن کفر باللہ من بعد ایمانہ اور جو آدمی مرتد ہو جائے ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جائے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان آگے جو وعید ہے اس سے ایک آدمی کو مستثنا کرتے ہیں مگر صرف وہ آدمی جس پر اقرار کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے یعنی دل سے جو ہے نا وہ کافر نہیں ہوا لیکن کافروں نے پکڑا ہے اور اس سے کہا ہے کہ اگر آپ قریب کفر نہیں کہیں گے تو ہم آپ کو قتل کریں گے تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ ایسے وقت میں آپ قریب کفر کہہ سکتے ہو لیکن دل کے اندر تصدیق جو ہے نا برقرار رہنی چاہیے تو دل کے اندر تصدیق برقرار ہے ولیکن من شرحا تو اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے بلکہ اس کے لیے یہ وعید ہے ولیکن من شرحا بالکفر صدرا فعلیہ غضب من اللہ ایمان لانے کے بعد جو مرتد ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے شرح صدر سے جو ہے نا اس نے کفر کو کیا کر لیا قبول کر لیا تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے دنیا کے اندر ولہم عذاب عظیم اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب آخرت کے اندر ذالک بانہم استحب الحیات الدنیا علی الاخرت غضب اور عذاب کیوں ہے ایسے لوگوں کے لیے اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی آخرت کی زندگی پر وان اللہ لا یهدی القوم الکافرین اللہ تبارک و تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا رکھا ہے وسمعہم وابصارہم اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کانوں کے اوپر بھی مہر لگا رکھا ہے ان کی آنکھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے ڈالے ہیں اولئک هم الغافلون اور یہ غافل ہے لا جرم انہم فی الآخرت هم الخاسرون اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل قطعی یقینی بات ہے یہ کہ آخرت کے اندر یہی لوگ خسارہ نقصان اٹھانے والے ہیں ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا یہاں مہاجرین کے لیے بشارت ہے آخر کے اندر کہ جنہوں نے ہجرت کیا من بعد ما فتنو ستائے جانے کے بعد, مکے والوں نے بہت ستایا اور ستائے جانے کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا, ہجرت کیا, ثم جاہدوا وصبروا, اور پھر جو ہے انہوں نے کیا کیا, جہاد کیا اور صبر اختیار کیا. ان ربک من بعدها لغفور رحیم, ان تمام قربانیوں کے بعد تیرا رب جو ہے نا وہ کیا ہے, بخشنے والا مہربان ہے. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى کل نفس ما عملت وهم لا يظلمون, کہتے ہیں کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور وہ ایسا دہشتناک اور وحشتناک دن ہے کہ وہاں سب کی بوری بن ہو جائے گی اور ہر آدمی جو ہے نا وہ اپنا کیس خود لڑے گا. وتوفى کل نفس ما عملت, اور ہر آدمی نے دنیا کے اندر جو کچھ کیا ہوگا اس کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, اچھے کاموں کا بدلہ جزا کی صورت کے اندر اور گناہوں کا بدلہ جو ہے نا وہ سزا کی صورت میں دیا جائے گا, پورا پورا دیا جائے گا. اور وہاں کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کے لیے بات کر سکے, ہر آدمی جو ہے نا خود اپنا کیس جو ہے نا وہ آگے بڑھائے گا. وضرب اللہ مثلا قرية, اللہ تبارک و تعالی نے مثال بیان کی ہے, تخویف دنیاوی ہے, ایک بستی کی, کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیھا رزقھا رغدا, کہ وہ انتہائی جو ہے نا امن کے ساتھ اس بستی کے رہنے والی زندگی گزار رہے تھے اور اس طریقے سے اس کی منڈیاں جو ہے نا وہ بہت عروج پر تھی, دنیا بھر سے سامان تجارت آتا تھا اس کی منڈیوں میں اور وہاں خرید و فروخت جو ہے نا ہوتا تھا اور اس طریقے سے اس بستی کے لوگوں کی معیشت جو ہے نا بہت مضبوط تھی. یہ بستی کہاں ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ بستی کا, مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بستی کا نام معلوم نہیں ہے, لیکن جمہور کہتے ہیں کہ یہ مکے کا ہے. بستی سے مراد یہاں پر شہر مکہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا مانگی تھی, امن کی دعا مانگی تھی اور اس طریقے سے رزق کی برکت کی دعا مانگی تھی, اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا تھا اور اس طریقے سے رزق بھی وہاں وافر تھی اور ہے اور امن بھی وہاں مثالی تھا. تو لوگ جو ہے نا وہ بدعملی کی طرف چلے گئے اور اس طریقے سے فتنہ اور فساد کی طرف چلے گئے, تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کے امن کو اٹھا لیا اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہاں کی معیشت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ کر لیا. 7 سال تک مکمل جو ہے نا مکے کے شہر کے اوپر قحط ساری رہی اور لوگ جو ہے نا مردار جو ہے نا وہ کھاتے تھے. تو بعض نے کہا کہ اس سے مراد مکہ ہے اور بعض مفسرین نے کہا کہ لا علت تعین, کسی بستی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ معیشت بہت اچھی تھی اور اس طریقے سے وہاں پر امن تھا اور سکون تھا اور منڈیاں جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ چالو اور کامیاب تھی, دنیا بھر سے سامان تجارت آتا تھا اور وہاں خرید و فروخت ہوتا تھا. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا, فکفرت بانعم اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کی ناشکری کی اور اس طریقے سے اللہ پاک نے اس بستی کی طرف ایک اور نعمت جو ہے اس بستی کے اوپر یہ کی تھی کہ اللہ پاک نے نبی کو بھیجا اس بستی کی والوں کی طرف اور انہوں نے اس نبی کی بات کو نہیں مانا, اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جگایا بھوک کا لباس. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معیشت کو ختم کر دیا اور وہاں پر جو ہے نا فاقے شروع ہو گئے. والخوف, اور اس طریقے سے وہاں کا جو امن تھا وہ امن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اٹھا لیا اور بدمنی جو ہے نا وہاں پر آ گئی اور قد و غرد گری شروع ہو گئی. بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, معیشت تباہ ہو گئی اور امن بھی تباہ ہو گیا. کس وجہ سے؟ لوگوں کے بدعملی کی وجہ سے. تو ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ امت کے اعمال جب اچھے ہوتے ہیں تو معیشت بہتری کی طرف جاتی ہے اور اس طریقے سے شہروں کے اندر, ریاست کے اندر امن لوٹ کر آتا ہے, اور جب امت کے اعمال بگاڑ کی طرف جاتے ہیں تو معیشت تباہ ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے ریاست سے امن کی نعمت جو ہے نا اٹھائی جاتی ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلٌ, اور عبادت کے لیے ضروری ہے کہ یہ دو نعمتیں آدمی کے پاس ہو, امن بھی ہو اور اس طریقے سے معیشت بھی بہتر ہو. اگر امن تباہ ہو جائے تو پھر کوئی آدمی مسجد میں آ کر عبادت نہیں کر سکتا. اور اس طریقے سے اگر معیشت تباہ ہو تو ظاہر ہے آپ کے گھر کے اندر بچے ننگے ہیں, بھوکے ہیں اور بیمار پڑے ہیں, دوائی کے لیے پیسے نہیں ہے, پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو پھر آپ کو کہاں فرصت کہ آپ مسجد میں آ کر تہجد کی نماز پڑھ سکے اور اس طریقے سے پنج وقت نمازیں پڑھ سکے. آپ تو پھر ان کی فکر میں لگے ہوں گے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ, کہتے ہیں کہ یہ روحانی نعمت ہے کہ اس بستی والوں کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول آیا اور اس بستی کے لوگوں نے اس رسول کے پیغام کو, اس رسول کی تکذیب کی. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کے عذاب نے ان کو جو ہے نا کیا کر لیا, گر لیا اور یہ ظالم تھے, یہ عجیب تکذیب ہے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رزق میں نے, پاکیزہ رزق میں نے آپ کو دی ہے اسے جو ہے نا کھاؤ, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو اور اس طریقے سے اللہ کو اپنا معبود اور خالق سمجھتے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ, تحریمات اللہ کا ذکر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دیا, والدم اور خون کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا, ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو, وما احل لغیر اللہ اور اس طریقے سے نیازات غیر اللہ کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا, یعنی وہ حیوانات جن پر جو غیر اللہ کے نام کیے جاتے ہیں اور اس طریقے سے ان پر ان کا نام لیا جاتا ہے. فمن استر غیر باعد ولا عاد, ہاں اگر ایک آدمی حالت استراری میں ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا, پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا, جان بچانے کے لیے تھوڑا سا کھا سکتے ہیں ان حرام چیزوں سے. فإن اللہ غفور الرحیم, اگر ایسا کر لیا حالت استراری کے اندر اور کچھ کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے, معاف فرمائیں گے. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری زبانیں جو جھوٹ بناتی ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے, ایسا مت کیا کہا کرے, زجر ہے. لتفتروا علی اللہ الکذب, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ ہے, کیونکہ حلال اور حرام کا پاور صرف اللہ کے پاس ہے, اللہ ہی کے پاس یہ اختیار ہے جس چیز کو وہ حلال قرار دے اور جس کو جو ہے وہ حرام قرار دے. تو اب آپ جو ہے نا بعضی چیزوں کو حلال قرار دیتے ہو اور بعضی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہو اور پھر نسبت کرتے ہو جن کو آپ نے حرام قرار دیا ان کے جو ہے نا حرمت کی نسبت کرتے ہو, کس کی طرف؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. یہ تحریمات غیر اللہ کی طرف اشارہ ہے, پھر اس کی نسبت کرتے ہو اللہ کی طرف, کن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا حالانکہ اللہ نے ان کو حرام قرار نہیں دیا, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کیا ہے؟ افتراء ہے, اسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اجتناب اور گریز کرے. متاع قلیل, دنیا کا ساز و سامان بہت کم وقت کے لیے, تھوڑا سا ہے. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے جو ہے نا دردناک عذاب ہے مرنے کے بعد جو تحریمات غیر اللہ کے جو ہے نا کی طرف جاتے ہیں. وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک, یہ جواب شبہ ہے, شبہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے کہ اللہ پاک نے چیزوں کو حرام قرار دیا ہے, تو یہود کے اوپر تو اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیا گیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ ہاں یہود کے اوپر کچھ چیزوں کو, یعنی کچھ پاک چیزوں کو میں نے حرام قرار دیا تھا, لیکن وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ مستقل حرام ہے, اس وجہ سے نہیں کہ وہ مستقل حرام ہے, بلکہ اس وجہ سے میں نے ان کے اوپر وہ چیزیں حرام کر دی تھی کہ وہ بدعملی کی طرف چلے گئے تھے اور گناہوں کی طرف چلے گئے تھے, تو طیبات بطور سزا ہم نے ان کے اوپر حرام کر دی تھی, اس وجہ سے نہیں کہ وہ غیر طیبات تھی اور اس طریقے سے جو ہے نا ناپاک چیزیں تھیں. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اس وجہ سے ہم نے ان کے اوپر وہ چیزیں حرام کی تھی. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک, اللہ تبارک و تعالی یہاں توبہ کی ترغیب دیتے ہیں کہ اور اس طریقے سے ان لوگوں کے لیے بشارت بھی ہے جو غفلت کی وجہ سے اور اس طریقے سے جہالت کی وجہ سے گناہوں کی طرف جاتے ہیں اور گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر دل کے اندر ندامت اور پچھتاوا پیدا ہوتا ہے تو ان کے لیے بشارت ہے کہ توبے کا دروازہ کھلا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی خطا اور گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. سمعین ربک للذین عملوا السوء, پھر تیرا رب وہ لوگ کہ جنہوں نے گناہ کا کام کیا بجہالت جہالت کی وجہ سے, ثم تابوا من بعد ذلک اور گناہ کے بعد پھر توبے کی طرف جو ہے نا لوٹ کر آئے, وہ اسلحو اور اس طریقے سے گناہ کے کام کو جو ہے نا چھوڑ دیا, ان ربک من بعدها لغفور رحیم, گناہ کے ارتکاب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے, جب بندہ اللہ کی طرف آئے گا اور توبے کی درخواست جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دلیل نقلی ہے اور دلیل نقلی تفسیری ہے از ابراہیم علیہ السلام برائے نفی شرک فی التصرف اور اس طریقے سے برائے نفی شرک فی العلم, دونوں کے نفی کے لیے یہ دلیل نقلی ہے از ابراہیم علیہ السلام. ان ابراہیم کان امتا قانتا, ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ امت قانتا تھے, تابعدار تھے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے, حنیفن اور وہ موحد تھے. ولم یکن من المشرکین, مشرک نہیں تھے. شاکرن لانعمہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا کہ شکر گزار تھے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا تھا نبوت کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی تھی صراط مستقیم کی طرف. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ, دنیا کے اندر بھی ہم نے ان کو حسنہ دیا تھا. وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین, اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے نیک بندوں میں سے ہیں. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دلیل وحی ہے, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے طرف وحی بھیجی ہے کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کرے. وما کان من المشرکین, ابراہیم علیہ السلام موحد تھے, وہ مشرک نہیں تھے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہفتے کا دن دیا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تعمیل سے اختلاف کیا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, یعنی انہوں نے جو ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا کیا, یعنی ہفتے کے دن میں اختلاف کیا اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رکنداری اختیار کی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے انتخاب فرمایا تھا جمعے کے دن کا, لیکن قوم کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں ہفتے کا دن دیا جائے, مطالبہ یہ تھا. پھر ان کے مطالبے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہفتے کا دن دے دیا, اور پھر ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا, چونکہ ہفتے کا دن آپ کے لیے عبادت کا دن ہے اور ہفتے کا دن جو ہے نا آپ کے لیے محترم اور معظم دن ہے, لہذا ہفتے کے دن آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنی ہے, اور آپ نے شکار نہیں کھیلنا ہے, اور بطور ازمائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکار کو جو ہے نا پانی کی سطح پر لے کر آیا, اور وہ ہفتے کے دن کا تقدس ادب اور احترام برقرار نہیں رکھ سکے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑا. ادعو الی سبیل ربک, یہ آداب تبلیغ ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت, آپ لوگوں کو دعوت دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف حکمت اور حکمت کے ساتھ. والموعظت الحسنہ, آپ کے پاس مواد بھی کیا ہونی چاہیے, اچھے مواد ہونے چاہیے, اور تعبیر بھی آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے, خوبصورت ہونا چاہیے, بالکل آپ کے مناسبت سے کہ الحمدللہ آپ نے 16 سالہ طویل سفر مکمل کر لیا اور دور تفسیر جو ہے نا ختم ہو رہا ہے, ابھی جو ہے نا آپ فارغ ہو کر اپنے گاؤں بستیوں کی طرف جائیں گے, اور ظاہر ہے آپ نے علم حاصل کیا ہے تو آپ وہاں جا کر دعوت دیں گے لوگوں کو, اور شاید آپ کا سفر جو ہے نا ہو جائے بری دنیا کی طرف ہو, تو مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کو ہم نے دعوت دینی ہے. اب یہ آپ کا فریضہ ہے اور آپ کا ذمہ ہے, تو آپ کو آخری سبق دیا جاتا ہے کہ آپ جب دعوت دینے کے لیے جائیں گے تو آپ کے پاس مواد جو ہے نا وہ ٹوس ہونے چاہیے. فرمایا سے کام نہیں چلے گا, ٹھیک ہے نا, آپ کے پاس مواد جو ہے نا بہت مضبوط ہونے چاہیے, یعنی آیات قرآنی جو ہے نا آپ اکٹھا کرے,
اور اس طریقے سے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کریں, یہ سارے مواد جو ہے نا آپ کے پاس ٹھوس ہونے چاہیے, اور تعبیر آپ کے پاس خوبصورت ہونی چاہیے. مواد آپ کے پاس مضبوط ہے, تعبیر اچھی نہیں ہے, دعوت مؤثر نہیں ہوگی. مواد آپ کے پاس اگر نہیں ہے, تعبیر بہت اچھی ہے, تو جوش دکھاتے وقت لوگ تو واہ واہ کریں گے اور نعرے لگائیں گے, لیکن جب آپ کا بیان ختم ہو جائے گا اس کے بعد لوگوں سے لوگ جب ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا کہا, تو کہا بہت اچھی بات ہے کہ پتہ نہیں کیا کہا. تو مواد بھی آپ کے پاس اچھے ہونے چاہیے اور تعبیر بھی آپ کا جو ہے نا خوبصورت ہونا چاہیے, دونوں کو بہتر کرے اور پھر جائے جو ہے نا عوام کے پاس, قوم کے پاس جائے اور ان کو جو ہے نا تعبیر, ان کو دعوت دے, پھر دیکھے کہ آپ کا دعوت جو ہے نا آپ کی دعوت وہ برابر ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اور اس کا جو پھل اور ثمرہ ہے آپ کے سامنے آتا ہے یا نہیں آتا. وجادلہم بالتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں جو صراط مستقیم سے بھٹک گئے, ان کو بھی جانتے ہیں جو صراط مستقیم سے جو ہے نا صراط مستقیم کے اوپر ہے, ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, مقابلہ کرنا ہے اور اس طریقے سے محنت کرنی ہے اور اس طریقے سے مجاہدہ کرنا ہے, اور ایسے لوگوں پر جو ہے نا لوگوں کے پاس جانا ہے جن کی زندگی بگڑ گئی ہے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت ان کی زندگی سے نکل گئی ہے, ان کو آپ نے رائے راست پر لانے کے لیے محنت کرنی ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ. اور اس طریقے سے رخصت کے درجے میں اگر کسی نے آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے تو آپ ان کی زیادتی کے بقدر ان کو سزا دے سکتے ہو. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ, لیکن یہ ہے کہ اگر سزا نہیں دو گے اور صبر کی طرف جاؤ گے تو یہ عظیمت ہے. وَإِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, تو صبر زیادہ بہتر ہے. وَاصْبِرُوا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندہ صبر اختیار کر, اور آپ کے صبر کا بدلہ آپ کو کون دے گا؟ اللہ دے گا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ میرے بندے آپ میرے لیے صبر اختیار کرے اور آپ کے صبر کا بدلہ میں آپ کو دوں گا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کے مطابق دے گا. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, اے پیغمبر آپ لوگوں کے باتوں کی وجہ سے غمزدہ نہ ہو. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ, اور ان کی شرارتوں کی وجہ سے آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ مع الذین اتقوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. والذین هم محسنون, اور اس طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکوکار ہے. تو اے اللہ کے حبیب, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. قوم کے شرارتوں کی وجہ سے اور ان کے غیر مناسب باتوں کی وجہ سے آپ غمزدہ نہ ہو. جو فریضہ آپ کو سونپا گیا ہے آپ اپنا فریضہ جو ہے نا وہ ادا کرتے رہیے گا, اور باقی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ آخری کامیابی آپ کی ہے, غلبہ آپ کا ہوگا, حق کا ہوگا, اور ہر میدان کے اندر جو ہے نا غلبہ حق کا ہوگا. اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء, اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدى, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور, اللہم اجرنا من النار یا مجیر بک نستعین. الہ العالمین, اس درس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین, اس درس کا ثواب حضرت شیخ تک پہنچا دے. الہ العالمین, حضرت شیخ کے درجات کو بلند فرما. الہ العالمین, ہمارے دلوں کے اندر قرآن مجید کی عظمت اور محبت پیدا فرما. الہ العالمین, قرآن مجید کی نور سے ہمیں منور فرما. الہ العالمین, ہمارے اہل و عیال خاندانوں کو منور فرما. الہ العالمین, ساری دنیا کے انسانوں کو قرآن مجید کے نور سے منور فرما. الہ العالمین, جو بیمار ہے سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین, جو دنیا جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما. الہ العالمین, یہ طلباء کرام ہے, بڑی زندگی اور بہت وقت انہوں نے الہ العالمین تیرے دین کے علم کے حاصل کرنے میں خرچ کیا ہے, علماء بن چکے ہیں, فارغ ہو گئے ہیں. الہ العالمین, اپنے دین کی خدمت کے لیے ان کو قبول فرما. الہ العالمین, ان کو ہدایت عطا فرما, ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین, ان کی محنت کو, الہ العالمین ان کے لیے اور ان کے اساتذہ کرام کے لیے اور ان کے والدین کے لیے الہ العالمین صدقہ جاریہ بنا دے. الہ العالمین, ہم سب کو ہدایت عطا فرما. الہ العالمین, ہم سب کو ہدایت عطا فرما. وہ سارے کے سارے خیر ہمیں عطا فرما جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے ہیں, ان تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. الہ العالمین اپنی مدد جامعہ عربیہ سلوم کی طرف اور جامعہ کی شاخوں کی طرف متوجہ فرما دے. الہ العالمین جامعہ کے تمام ضروریات اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہاں تبیان سمراج احکام شرع ہے اور اس طریقے سے ضروریات زندگی ہے. ضروریات زندگی کے علاوہ باقی چیزیں مراد نہیں ہیں. احکام شرع جو ضروریات زندگی سے جو جس زندگی کے جس شعبے میں جس حکم کی طرف ضرورت پڑتی ہے وہ سب کی سے مراد ہے. امور دنیا مراد نہیں ہے.